أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه. صلى الله عليه وسلم. سورہ بقرہ کی 213 آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کان الناس امت واحدہ، لوگ قوم وحدت اور ٹھوس اتحاد کی پیکر تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور عدالت و انصاف برپا کرنے والا میزان بھی دیا، تاکہ اگر اختلاف برپا ہونا بھی چاہے تو اختلاف کو اتحاد کے ذریعے سے اور عدل و انصاف کے ذریعے سے اختلافات کو رفع کیا جا سکے. یعنی پہلے پیشگی اختلافات کو برطرف کرنے کے لیے انبیاء کا لشکر بھیجا، مرسلین کو بھیجا، ڈرانے والوں کو بھیجا، مبشرین کو بھیجا، اور ان کو تنہا نہیں بھیجا بلکہ ایک ہاتھ میں کتاب دوسرے ہاتھ میں میزان لے کے بھیجا. صلوات پڑھ رہا ہوں. اس سے مزاج قرآنی کا پتہ چلتا ہے، مزاج دین کا پتہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا دینا چاہتا ہے گروہ انسانی کو کہ اے کاروان انسانی، ہم نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اختلاف کا شکار ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپس میں بھائی چارگی اور اتحاد کے ساتھ جینے کے لیے بھیجا ہے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو اختیارات سے نوازا ہے اور مختلف صلاحیتیں ان کے اندر وضعیت کر دی ہیں، تو یہ فطرت بشری کا تقاضا تھا کہ جب انسانی ہنر اور افراد کے پھیلاؤ کے بعد جب وہ اجتماعی شکل اختیار کرے تو ان کی صلاحیتیں جب ان کے وجود سے باہر آئیں تو پھر آپس میں ٹکراؤ کی صورت کا ہونا یہ بھی ایک فطری امر ہے. کیونکہ جب صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، علم جب سامنے آئے گا، ہنر سامنے آئے گا، اور اس کے بعد جب سب سے بڑی بات جب مفادات آپس میں ٹکرائیں گے، تو مفادات کا ٹکرانا اور خواہشات کا آپس میں ٹکرانا اختلافات کا سبب بنے گا. تو قبل اس کے کہ اختلاف پیدا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاروان انسانی کے آغاز سے پہلے ہی ہدایت کا انتظام کر دیا. انسان بعد میں آیا، ہدایت کا انتظام پہلے کر دیا گیا. اختلاف کا شکار انسان بعد میں ہوا، حاضی امت کو پہلے بھیج دیا. حاضی پہلے بھیج دیا گیا، کیوں؟ اختلاف کا چونکہ امکان پایا جاتا تھا، اس امکان کو برطرف کرنے کے لیے کہ وہ امکان ہی وجود میں نہ آئے. جس کا امکان پایا جاتا ہے وہ امکان وجود میں نہ آئے، اس کے لیے پہلے ہی سے اللہ نے اپنے نمائندوں کو منظم کر دیا اور ہدایت کا ایک مکمل نظام بنا دیا. کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انسانوں کے اندر مفادات کا ٹکراؤ ہونے والا ہے. ابھی آدم کے بچوں کو پھیلنے تو دو، ابھی تو دو ہی بیٹے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں بیٹوں کے اندر اختلاف ہوا یا نہیں ہوا، مفادات ٹکرائے یا نہیں ٹکرائے. جبکہ زمین اور جائیداد کا مسئلہ کیا تھا؟ زمین اتنی زیادہ تھی کہ دونوں بانٹ بھی دیتے تو کتنا چلتے، پوری عمر گزر جاتی اپنی زمین پر چلتے چلتے، موت آ جاتی لیکن زمین کم نہ ہوتی، وسعت زمین اس قدر زیادہ تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اندرونی کمزوریاں انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ سبب بنتی ہیں. دیکھیں، ایک چیز ہے اختلاف، خوف اختلاف سے نہیں ہے، کیونکہ اختلاف فطری امر ہے. اختلاف تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، رنگ و روپ بدلا ہوا ہے، قد و قامت مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں. جب یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں اور ہر ایک کی آرزو اور تمنا بھی الگ الگ ہے، تو پھر ان کے درمیان میں اختلاف کا ہونا ایک فطری امر ہے، یعنی خود یہ اختلاف ہے. لمبا اور ناٹا ہونا یہ خود ایک اختلاف ہے، موٹا اور دبلا ہونا یہ خود ایک اختلاف ہے، گورا اور کالا ہونا یہ خود ایک اختلاف ہے. لیکن یہ اختلاف پیدائشی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف بری چیز ہے. اختلاف اچھی چیز ہے، افتراق بری چیز ہے. اختلاف فطری چیز ہے، افتراق انسان کی بیماریوں کا نتیجہ ہے، افتراق انسان کی کمزوری کا نتیجہ ہے. اختلاف تو انسان کے کمال کا حصہ ہے، لیکن افتراق انسان کے ضعف اور اس کی کمزوری کا نتیجہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کمالات کو ابھارنا چاہتا ہے، لیکن انسان کی کمزوریوں کو دور کر دینا چاہتا ہے. تو کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا اور ایک نظام قائم کیا ہدایت کا، تاکہ انسان کی کمزوریاں باہر نہ آئیں، اچھائیاں باہر آئیں، برائیاں انسان کے اندر ہی دم توڑ دیں، وہ باہر ہی نہ آ سکے. اور تو اس وقت انسان کے اندر خواہشات کا ٹکراؤ باہر آنے سے پہلے اندر پیدا ہوگا، اور خانہ جنگی خود انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوگی، جسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو جنگ ہوتی ہے اپنے شہوت کی، اس جنگ کا نام ہے جنگ اکبر، جہاد اکبر، سب سے بڑی جنگ، جہاں خواہش بادشاہ کے شیشے ٹوٹتے ہیں لیکن جھنکار کی آواز نہیں آتی، خواہشات دم توڑتے ہیں لیکن سسکنے کی آوازیں نہیں آتی، بغیر آواز اور دھماکے کے ایک ایسی جنگ برپا ہوتی ہے کہ جس جنگ کا تصور آپ نہیں کر سکتے، ایسی جنگ کہ آپ خود پریشان ہیں کہ میرے اندر یہ کیسا تہلکا برپا ہے، یہ کون سی جنگ ہے؟ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، عقل اور شہوت کی جنگ ہے، حیوانیت اور ملکوتیت کی جنگ ہے، بیچ میں انسان پھنسا ہوا ہے، انسان قابل ترس ہے، انسان قابل رحم ہے، اس لیے کہ انسان تو وہ مرکز ہے، وہ مرکب ہے کہ جہاں حیوانوں کی شہوت اور ملکوتی عقل ٹکراؤ کا جو میدان ہے اس میدان کا نام انسانیت ہے، انسانیت تو وہ میدان ہے کہ جہاں حیوانیت ملکوتیت سے برسر پیدار ہے، کبھی ملکوتیت حیوانیت کا غالب آنا چاہتی ہے اور کبھی حیوانیت ملکوتیت کا غالب آنا چاہتی ہے، جب ملکوتیت حیوانیت کا غالب آ جائے تو اس وقت انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس وقت حیوانیت ملکوتیت پر غالب آ جاتی ہے تو اس وقت انسان رسوا ہو جاتا ہے اور انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی اپنی کمزوریاں، یہ کمزوریاں جب انسان ہار جاتا ہے، جب اندرونی جنگ میں جب اس کی ملکوتی طاقت جب ہار جاتی ہے تو یہ ہارا ہوا انسان کیا کر سکتا ہے سوائے حسد، جلن، بغض، انات، فساد، بربریت، ظلم، انات، غرور، تکبر، بد دیانتی، بے امانتی، ناانصافی، ان سب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہارا ہوا انسان ہے، یہ ہارا ہوا انسان اپنی کامیابی کا ڈھونگ رچا رہا ہے اور دنیا کے سامنے یہ اپنے ہار کا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، یہ اپنا مکروہ چہرہ نہیں دکھا سکتا انسانیت کو۔ اسی لیے الغیبۃ جہد العاجز، امیر المومنین نے کیا کہا؟ غیبت وہ کرتا ہے کہ جو عاجز ہے، یعنی غیبت کمزوری کی علامت ہے، صحت کی علامت نہیں ہے۔ انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان کی روح اگر بیمار ہو جائے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ جسم بیمار ہو تو پھر مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے، لیکن جب روح بیمار ہو جائے گی تو کون دفن کرے گا اس کو؟ کون اس روح کو دفن کرے گا؟ وہ روح متاثر ہو کر بدبو پھیلائے گی اور اس بدبو سے پورا معاشرہ متاثر ہوگا، وہ روح اس کے بدن کے صندوق میں سڑ جاتی ہے اور یہ اس کا جسم در حقیقت صندوق بن جاتا ہے، روح کی میت کا صندوق۔ کبھی روح کمزور ہوتی ہے اور مر جاتی ہے، کبھی کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علم کے ارتضاب سے پھول جاتی ہیں، کبھی کچھ روحیں ایسی ہیں جو بہت سارے مثبت پہلوؤں سے پھول جاتی ہیں اور پھولنے کے بعد اندر دم توڑ دیتی ہے، وہ لاش بہت سنگین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ علم جو آپ کو دیندار نہ بنا سکے، وہ علم جو آپ کو انسان نہ بنا سکے، وہ سچائیاں جو آپ کو دیندار نہ بنا سکے، وہ علم، وہ قدرت، وہ طاقت، وہ قوت جو آپ کو انسان نہ بنا سکے، وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ میتیں زیادہ خطرناک ہیں جو اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور دم توڑ دیتی ہیں، اس کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ایک جاہل اگر دیندار نہ ہو تو اس کا نقصان اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک پڑھا لکھا انسان اگر دین کا مخالف بن جاتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا اذا فسد العالم فسد العالم، ایک عالم جب فاسد ہو جاتا ہے تو پورا عالم فاسد ہو جاتا ہے. آپ مسائل تو سنتے ہیں لیکن آپ نے دینداروں کے مسائل سنے ہیں، خود دین کی مصیبت نہیں سنی ہے کہ دین پر کیا آفت آتی ہے. کبھی دین بھی روتا ہے، دین پر بھی تیر بارانی ہوتی ہے، کبھی دین کے گلے میں بھی خنجر چلایا جاتا ہے. دین کی مصیبت، دین کے مسائل، ہم نے دین کے مسائل کبھی نہیں پڑھے کہ دین پر کیا گزرتی ہے، دین پر کیا ظلم ہوتا ہے، دین کے اندر خود جھگڑے ہیں، خود دین کو جھگڑوں میں کھینچا گیا ہے کہ ایک شخص دیندار ہے اور ایک دین جاننے والا شخص ہے. جیسا مچھردان ہوتا ہے نا ویسے علمدان ہوتا ہے، شکردان، پاندان، اسی طرح سے پاندان کو جس میں پان رکھا جاتا ہے، شکردان جس میں شکر رکھا جاتا ہے، دودھ دان جس میں دودھ رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے علمدان ہوتا ہے ایک شخص. جب اگال دان ہوتا ہے ویسے علمدان ہوتا ہے، یعنی علم اس کے اندر پھوکا ہوا ہے، علم اس کے اندر پڑا ہوا ہے نا، علم اس کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو فائدہ کیا پہنچا رہی ہے؟ وہ صرف علمدار، بہت سارے لوگ ہیں جو کتابوں پہ کتابیں پڑھتے جا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، علم کا خزانہ ہے ان کے پاس، چلتی پھرتی لائبریری ہے، لیکن علم ان کے سینے میں ہے، ان کے وجود کا حصہ بن کر ان کی رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے. علم ان کے یہاں، وہ علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، علم ان کے ذہن میں ہے، علم ان کے خیالات میں ہے، علم ان کے سینے میں ہے. علم جب عمل کی شکل میں نہیں آتا ہے تو وہ شخص دین رکھتے ہوئے بھی دین دار تو ہو سکتا ہے، دین دار نہیں ہو سکتا. تو ایک دین دار شخص ہے، ایک دین دار شخص ہے اور ایک دین باز شخص ہے کہ جو دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جو دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. جیسے سیاست باز لوگ ہوتے ہیں ویسے دین باز لوگ ہوتے ہیں، دین کو دین سے لڑاتے ہیں، نماز کو مجلسوں سے لڑاتے ہیں. دین باز جیسے کبوتر باز ہوتے ہیں، کبوتروں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں، کچھ لوگ مولویوں کو لڑاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اور لڑا کے تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں لڑیں گے تو کیسا لگے گا. جیسے انجمن سے لڑے گی تو کیسا لگے گا، یہ انجمن اگر غالب آئے گی یا یہ انجمن غالب آئے گا، ان کو ان سے لڑایا جائے گا تو کون جیتے گی؟ اس لیے کہ ان کے پاس ادبی طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس دولت کی طاقت زیادہ ہے. یہ دونوں لڑیں گے تو کون سی انجمن جیتے گی؟ دیکھیں گے انجمنوں کو لڑایا جاتا ہے، مرثیہ خانوں کو لڑایا جاتا ہے، ذاکرین کو لڑایا جاتا ہے، مولویوں کو لڑایا جاتا ہے، عالموں کو لڑایا جاتا ہے، لڑانے والے مراجع کو بھی لڑانے کی سوچتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، نہ لڑے ہی الگ بات ہے، لیکن ان کی کوشش تو جو ہوتی ہے کہ مراجع میں بھی اختلاف ڈالا جائے اور ان کو بھی لڑایا جائے. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ پیر جھگڑا نہیں کرتے بلکہ مرید آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. پیران نہیں پرن مریدان نہیں پران، پیر نہیں اڑتا ہے، اس کے مرید اس کو اڑاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو دین باز لوگ ہیں جو دین کے اندر آ کے جھگڑا کرتے ہیں، جو جھگڑا ڈالتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، ان دونوں کو لڑاتے ہیں، کہتے ہیں نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے، لڑائیں گے دونوں کو، نماز کو مسجد سے لڑائیں گے، تو کون جیتیں گے دیکھیں گے. اگر جیت جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فرض کریے مجلس جیت جائے گی تو آپ مجلس میں شرکت کریں گے یا باہر سمندر میں بیٹھیں گے؟ جن لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ مجلس نماز سے افضل ہے وہ لوگ مجلس کے اندر آتے ہیں یا مجمع کے اندر بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں؟ مجمع کے اندر بیٹھ کے زاکرین کو ہم نے دیکھا، زاکرین کو یہاں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں، دھواں اڑا رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا جائز، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی یہ بدتمیزی ہے یا نہیں ہے، بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے، یہ مجلس کا مذاق ہے یا نہیں ہے، مجلس کی یہ توہین ہے یا نہیں ہے. تو توہین مجلس کرنے والے تو مجلسی ہو گئے اور مجلس کا احترام کرنے والے دشمن مجلس ہو گئے. اسی کو ایسے الٹی گنگا جب بہتی ہے نا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں. مجلس کا، مجلس کو جو لوگ نماز سے افضل سمجھتے ہیں ان، وہ لوگ مجلس پہ کیا ظلم کرتے ہیں خود دیکھیے جا کے. جو کہتے ہیں مجلس سب سے بڑی عبادت ہے، وہ نوحہ بھی بغیر نظرانے کے نہیں پڑتے. جب تم اسے نماز سے بڑی عبادت سمجھ رہے ہو اور نماز کے لیے عزرت نہیں لینا ہے، تو جب نماز کے لیے عزرت نہیں لینا ہے تو آپ مجلس کو جو نماز سے افضل سمجھتے ہیں تو آپ نوحہ پڑھ کے عزرت کیوں لیتے ہیں؟ آپ مرثیہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے پاس، کیوں کھڑے ہونے کوئی جائیے؟ اچھا مرثیہ کان مجلس نہیں سنتے؟ مرثیہ خان کو مجلس نہیں سننا ہے، ان کو حدیث میں نہیں بیٹھنا ہے، ماتم نہیں کرنا، ان پہ ماتم ثابت ہے. جب ماتم عبادت ہے تو مرثیہ خان عبادت سے محروم کیوں ہے؟ اگر مجلس عبادت ہے تو پھر یہ حدیث خان جو ہے، یہ حدیث خان ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو یعنی اس کا مطلب اگر یہ عبادت ہے تو پھر اس عبادت سے محروم کیوں ہیں؟ یہ افضل ترین عبادت ہے تو اس افضل ترین عبادت سے آپ محروم کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بھگوسنا ہے، حقیقت نہیں ہے. اس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ارے ہم کو بنا سکتے ہیں، ہم تو پہلے سے بیوقوف ہیں. آپ اللہ کو اگر بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہہ دیا کہ جو ہم کو بنائے گا ہم اس کو بنائیں گے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، وما تشکرون، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وما یخدعون اللہ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دین باز لوگ ہیں، سیاست بازوں کی طرح ان کو ایک کینڈیڈیٹ کو دوسرے کینڈیڈیٹ سے لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ان دونوں میں کون جیتے گی دیکھیں گے، بی جے پی جیتے گی یا پھر کانگریس جیتے گی. ان کو دونوں کو لڑانا ہے اور لڑا کے تماشا دیکھنا ہے دونوں میں. ان کو پتا ہے کون جیتنے والا ہے، پھر بھی الیکشن کرواتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اس علاقے سے کون جیتنے والا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہی جیت کے آتا ہے. جب پانچ مرتبہ الیکشن کروا لیے، پانچوں مرتبہ وہی جیت رہا ہے، معلوم ہے کہ پھر یہ جو ہے ہارنے والا نہیں ہے. پھر کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ پھر ملک کا پیسہ کیوں خرچہ کیا جا رہا ہے؟ پتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ یہاں سے جیتے گا، وہ یہاں سے جیتے گا، اس کے باوجود بھی سیاست باز لوگوں کو سکون نہیں آتا، ان کی روح کو تسکین نہیں ہوتی. ان کو مزہ لڑانے میں آتا ہے، ان کو ملک کا پیسہ برباد کرنے میں مزہ آتا ہے، ان کو لڑانا ہے. ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جو ممبر پر دین کو لڑاتے ہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن جو ہے ان کو لڑانا ہے. لڑاتے لڑاتے کیا کرتے ہیں معلوم؟ رسول اللہ کو اللہ سے لڑاتے. اللہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے؟ اب آپ آئیے بحث کریں. اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو اس کی خدائی نہ رہتی. نعرے لگنا چاہیے ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ. کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ داد دی جا رہی ہے، جو آپ لڑا رہے ہیں نا تو یہ تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، مولوی لڑا رہا ہے تماش بھی ان کو تماشا دیکھ رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا لڑا رہے ہیں، بہت اچھا لڑا ہے، بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا لڑایا آپ نے، آپ نے اللہ کو رسول اللہ سے جو لڑایا ہے، ارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، ممبر سے سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ ممبر سے کام نہیں ہوتا ہے، یہ کام جو ہے نا اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی توریت والوں نے یہ کام کر لیا ہے پہلے سے، جناب داؤد کو اللہ میاں سے کشتی لڑایا ہے، انبیاء سے کشتی لڑا چکی ہے پہلی امتیں، یہ کوئی آپ نیا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی ذہنیتیں ہیں جنہوں نے داؤد کو اللہ سے لڑایا ہے، وہی ذہنیتیں جب مسلمان ہوتی ہیں تو محمد مصطفیٰ کو اللہ سے کشتی لڑاتے ہیں، یہ دین باز لوگ، چیتر باز، کبوتر باز، پھر کیا کرتے ہیں، حضرت علی افضل ہے یا رسول اللہ، پھر ایک نئی بحث، اب لڑی، اب دونوں کو لڑائی، نوز باللہ رسول اللہ کو حضرت علی سے لڑا رہا، کہہ رہا حضرت علی افضل ہے یا رسول اللہ، اگر دونوں لڑے تو کون جیتے گی، ان کے فضائل جاتا ہے یا ان کے فضائل جاتا ہے، یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، دونوں میں افضل کون ہے، آپ بتائیے مولانا، آپ بتائیے دونوں میں افضل کون ہے، رسول اللہ افضل ہے یا حضرت علی افضل، کیوں پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ افضل ہے، تو مان لیجیے افضل مان لیجیے، کہ نہیں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل، آپ بتائیے دونوں میں کون افضل ہے، چلو آپ بھی ہمارے ساتھ دین لڑانے میں شامل ہو جائیے، آپ کیوں الگ رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے تماش بین بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ بھی آ کے لڑائیے، آپ بھی اس میں حصہ لیجیے، آپ مولانا جی کا حصہ لیں گے تو بہت مزہ آئے گا، ہم لوگ آپ کی پارٹی میں آ جائیں گے، کچھ لوگ ادھر کی پارٹی میں چلے جائیں گے، ایک مولانا کی پارٹی میں وہ رہیں گے، ایک مولانا کی پارٹی میں، ایک مولانا کہیں گے میں حضرت علی کو رسول اللہ سے افضل کر کے ثابت کروں گا، چلیے اپن مجلس لگیں گے بہت بڑی، بریانی کے تیل وغیرہ چڑھائیں گے، مولانا آپ پڑھیے، آپ پڑھ کے یہ ثابت کر دیجیے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی دیلے چڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا آپ بتائیے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلیے ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی مجلس رکھتے ہیں، وہاں پر آپ اس بات کو ثابت کریے، اور پوری جتنی دلیلیں آپ کے پاس ہیں، جتنی ہی آیتیں یاد ہیں، ساری کی ساری آیتیں کوٹ کیجیے آپ، اور لڑیے، مقابلہ کیجیے ان لوگوں کا، تب یہاں سے دلیلیں دی جا رہی ہیں، ادھر سے پوں گے، ادھر سے پوں گے، اب مجمع کو مزہ آ رہا ہے، ادھر جا کے سنتے ہیں بہت زبردست، اب وہاں جا کے سنیں گے وہ کیسے دلیل دیتے ہیں، دیکھیں ادھر جاتے ہیں ادھر، اور اگر یہ نہ ہو تب کیسا ماحول ہے، مجمع ادھر دکھ رہا ہے نہیں، خالی ہے، کتنی جگہیں خالی ہیں، لیکن اگر یہ مجلس گزشتہ سال میں پڑھتا تو، گزشتہ سال یہ مجلس اگر میں پڑھتا تو کتنا مجمع ہوتا ہوتا ہے، پھر دھرنے کے لیے جگہ نہیں، اسی لیے روکا جا رہا تھا، یہاں باہر پولیس تھیریپیاں نہیں دینی تھی، فوج کو اتارا گیا تھا یا نہیں اتارا گیا تھا، کیوں، اس لیے کہ اندر جنگ ہونے والی ہے، دین باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ اپنی باتوں کو ثابت کریں گے، اور ہم کو اپنی بات ثابت کرنا پڑے گا، اگر یہ اونچے چلے گئے تو پھر ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی، اس سے بڑی مجلس ہم کو کل رکھنا پڑے گا، کل رات میں ہو سکتی ہے مجلس بتائیے، اتنا مجمع آیا تھا کل رات میں، کیونکہ گزشتہ سال یہ رات میں اگر ہم پڑھ دیتے رات کے 12 بجے ختم کر دیتے تو 8 ربیع الاول کے دن 12 بجے ہم کو رکھنا پڑتا اس کا جواب دینے کے لیے، تو 8 ربیع الاول کے دن تو رکھ نہیں سکتے، لہٰذا 7 ربیع الاول کی مجلس کو روک دیا جائے، گزشتہ سال میں مجلس نہیں ہو سکی، تو کیا ہوا، نقصان کس کا ہوا، ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھی مجلس تو ہار گئے، تو یہ ہو رہا ہے، دین باز لوگ کیا کر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، اس وقت زبردست جنگ چل رہی ہے، دین بازوں کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے، اور یہ دین باز لوگ دینداروں کو کھینچ رہے ہیں، دینداروں کو کھینچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیندار جو لوگ ہیں، دین جاننے والے اور کتابیں پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اس جنگ میں جو ہے شامل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف جو دیندار لوگ ہیں تھوڑی سی تعداد ان کو بھی کھینچنا چاہ رہے ہیں، کھینچ کے اس جنگ میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جنگ کیا چل رہی ہے؟ صدیوں سے چل رہی ہے. نتیجہ نکلا، نتیجہ نکلا، خود شیعوں کے درمیان میں جنگ چلی، 50 سال 90 سال تک 100 سال تک جنگ چلی کہ حضرت علی افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہیں. زبردست پیمانے میں حیدرآباد میں جنگ چلی. اب لوگ بھول گئے کہ ان کی اولادوں کو دیکھیں گے تو آپ پہچانیں گے نہیں، لیکن ان کے بچے ابھی موجود ہیں جن کے باپ کو مقصر کہہ کے لوگ تھوکتے تھے ان کے چہروں پر. آج ان کی اولاد کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر آپ بانسٹی کھیت کا دورہ کریں تو وہاں کچھ مکانات اب بھی ملیں گے کہ جہاں یہ تختی ملے گی آپ کو، اس پہ لکھا ہوگا مساوات. شاید اب نیا مکان بن گیا ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگوں کے گھروں کی تختی پر لکھا ہوا ہے مساوات. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہ حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں نہ رسول اللہ کو افضل سمجھتے ہیں، بلکہ ہم مساوات کے قائل ہیں. ابھی بھی مساواتی مانے جاتے ہیں حیدرآباد میں. حیدرآباد میں غالیوں کا ایک گروپ ہے، مقصروں کا ایک گروپ ہے، ایک مساوات کا گروپ ہے. کچھ لوگ مقصر کہلاتے ہیں، کچھ غالی کہلاتے ہیں، کچھ مساواتی کہلاتے ہیں. یہ ہے اس دین بازی کے بعد جو نتیجہ آیا نا، وہ نتیجہ یہ آیا. جب لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد بھی یہ نتیجہ نکلا. مگر اس کو آپ نتیجہ کہیں گے کیا؟ کچھ بات ثابت ہو سکی؟ اب اس وقت پورے مسلمان تین زوات مقدسہ کے درمیان میں لڑا رہے ہیں، اللہ کو رسول اللہ سے، حضرت علی کو اللہ سے، پھر رسول اللہ کو حضرت علی سے، پھر دونوں کو اللہ سے، ایسا جھگڑا چل رہا ہے. ایک گروپ نے اللہ کو لے لیا ہے، ایک نے رسول اللہ کو لے لیا، ایک نے حضرت علی کو لے لیا. اب تینوں مل کے لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ رسول کی کوئی اہمیت ہے نہ اصحاب کی کوئی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے. جب اللہ ہے تو حزب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم کو نہ رسول کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ والے ہیں، تو ہم کو ہدایت مل گئی. جس کو ہدایت مل گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت، جو ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ وایا رسول آئے، وایا قرآن ہے. جس کو ہدایت مل گئی وہ کیوں رسول کے پاس جائے، وہ کیوں قرآن کے پاس جائے؟ یہ دلیل ہوگی، اس کو الگ رکھیں. اب آئیے، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے جیسے عاشقان رسول ہیں، ان کا پٹکا الگ ہے، ان کا جو ہے شناخت الگ ہے، ان کی پہچان الگ ہے، ان کا گروپ الگ ہے، ان کا جو ہے نظریہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، رسول ہی سب کچھ ہے. اگر رسول نہ ہوتے تو خدا کو کون پہچانتا؟ اگر رسول نہ ہوتے تو حضرت نہ حضرت علی ہوتے نہ فاطمہ زہرا ہوتی. رسول اصل ہے نا، رسول کی آغوش نہ ہوتی تو اس میں حسن و حسین کیسے بنتے؟ تو رسول کی وجہ سے فاطمہ ہے، رسول کی وجہ سے امیر المومنین ہے. اور رسول نہ ہوتے تو نہ خدا ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی. یہ رسول والوں کے استدلال ہوتا. اب حضرت علی والوں کا استدلال، حضرت علی والے کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ کیا بیچتا ہے نعوذ باللہ، تمہارا رسول کیا بیچتا ہے ہمارے علی کی نعوذ باللہ ٹھوکروں میں ہے، نعرہ حیدر کے نیچے لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے. پہلے یہی ممبر سے کہا گیا، جس وقت پہلی مرتبہ میں سنا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اب میں خود دہرانے پہ مجبور ہو گیا، مطلب کفر کفر نہ باشا. لیکن نتیجہ یہ ہے، کل نہ تمہارا اللہ کچھ ہے نہ تمہارا رسول کچھ ہے. اگر ہمارے علی نہ ہوتے تو نہ تمہارا رسول کچھ ہوتا نہ تمہارا اللہ کچھ ہوتا. اب پھر بعض اصحاب والے بھی پیدا ہو گئے ہوں گے کہ عظمت صحابہ، جھنڈے لے کے نکل جائیں گے، کہیں گے یہی تو اولیاء تھے جنہوں نے ہم کو حضرت علی تک پہنچایا، یہ غوث نہیں ہوتے، ان کا دامن اگر چھڑ گیا۔ غوث کبھی یہ نہیں کہتا کہ علی کو مت مانو، مت مانو۔ غوث تو کہتا ہے کہ میں تو علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، لہٰذا یہ تو غلام کو پکڑ لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو غوث والوں کی بھی دلیل ہے یہ، مگر نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ابھی آپ آئیے فیس بک پہ آئیے، یہی جھگڑا چل رہا ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی اس وقت ہے استعمال ہو رہی ہے، سب اسی جھگڑے میں ہو رہی ہے۔ یہ جھگڑے کا نام کیا ہے؟ اس جھگڑے کا نام ہے دین بان دو۔ تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، چبوترے پہ بیٹھ کے کبوتر اڑانے کی جگہ پر دین کو اڑاتے ہیں، دین کی پتنگ اڑاتے ہیں، اور دین کی پتنگ اڑا کے کھینچتے ہیں۔ کسی زمانے میں انقلاب سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی چبوترے پہ دین کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ یہ بات لکھ لیجیے، میں پورے عالم اسلام کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، شیعہ سننے کی بات نہیں ہے، خود سنی مسلمانوں کے اندر بھی چبوترے پہ دین کی بات نہیں ہوتی تھی۔ بے دین لوگ کبھی دین کی بات نہیں کرتے تھے، لیکن انقلاب کے بعد فیشن بدل گیا، لوگوں کا فیشن بدل گیا، کھیلنے کا ڈھنگ بدل گیا۔ وہ لوگ جو کبوتر بازی کرتے تھے کسی سے، اب آپ دیکھیں کہاں ہے کبوتر باز آپ کو نظر آتے ہیں، مرغ باز آپ کو نظر آتے ہیں، گوسپن باز بھی ہوتے تھے پہلے، بکروں کو لڑاتے تھے، آج کل ہیں وہ تیتر باز، کبوتر باز ملیں گے نہیں۔ مگر اب وہ تیتر باز مر گئے یا ان کی نسلیں ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ ان کی نسلیں جو کبھی تیتر اڑاتے تھے، اب وہ لوگ دین اڑا رہے ہیں، اب وہ لوگ مذہب کی پتنگ اڑا رہے ہیں، اب ان کی پتنگ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اب ان کی پتنگ پہ رسول لکھا ہوا ہے۔ ان کو نہ اللہ سے محبت ہے نہ رسول سے محبت ہے، ان کو صرف اپنا وقت گزارنا ہے، ان کو اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، اور ان کو جو ہے اپنے مرید، یہ جب بازار گرم رہے گا تو ان کے مرید ان کو کھلاتے رہیں گے، مزہ آتا رہے گا، ورنہ کہیں گے ارے بھائی ٹھنڈا چل رہا ہے معاملہ، لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے محرم میں مزہ ہی لطف ہی نہیں آیا، ٹھنڈی مجلسیں جا رہی ہیں، جو مجلس میں گئے جو ہے نا کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی مجمع ہی نہیں آ رہا ہے۔ مجمع کیوں آئے؟ اس لیے کہ لڑائیں گے تو مجمع آئے گا، ورنہ کوئی مولانے کے لوگ بولیں گے یہاں پر ہمارے پاس مجلسیں بہت ہیں ہم کیوں آئیں گے، قائم نگر سے بلایا گیا تو کہتے ہیں ہم کیوں آئیں گے، یہاں پر مجلسیں اتنی زیادہ ہیں، کیا ہو رہا ہے دار الشفا میں جو ہم آئیں گے، تو گزشتہ سال کیوں آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ اس لیے جب انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ بھائی یہاں مزہ آ رہا ہے، یہاں دین کو لڑایا جا رہا ہے، یہاں پہ جو ہے نماز اور مجلس کی جنگ چل رہی ہے، یہاں آؤ مزہ لینے کے لیے، تو کہنا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ضرور آئیں گے۔ اس لیے کہ محرم میں تو فلم جا نہیں سکتے، تھیٹروں کو جا نہیں سکتے، ڈرامے دیکھ نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے نا۔ وہ لوگ جب ٹین ٹھوکتے ہیں، آئینے بناتے ہیں، وہ لوگ عام دنوں میں گانے سنتے ہیں، محرم میں گانے نہیں سن سکتے تو وہ جو ہے کیسٹ لگا لیتے ہیں، نوحے کی، نوحہ نہیں سنتے، وہ نوحے کی آواز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، یہ کیوں سن رہے ہیں؟ ان کو نالج چاہیے، علم چاہیے، علم بھر لیتے ہیں، یہ اس سے اونچا والا طبقہ ہے، یعنی دین بازوں سے اونچا والا طبقہ دین دان لوگوں کا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو علم سمیٹتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ خانقاہی ہو جاتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے دیوان خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے جو ہے محل میں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہ مجلسوں میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہاں تو تیتر بازی بٹر بازی ہو رہی ہے، وہاں تو دین کو لڑایا جا رہا ہے، ہم پہلے دین سمجھیں گے اس کے بعد آئیں گے۔ اب دین سمجھنے میں پوری عمر لگ رہی ہے، یہ کتاب وہ کتاب، یہ کیسٹ وہ کیسٹ سن رہے ہیں، علم حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہہ رہا ہے تم میں بہترین جماعت وہ ہے کہ جو خانقاہوں میں نہ بیٹھے بلکہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، لوگ شبیری تو بن گئے لیکن خانقاہوں سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ رسم شبیری نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بہترین امت وہ ہیں جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہیں عن المنکر کرنے والے ہیں. تو آپ اکیلے جب دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کسی کو آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، کسی کو آپ نہیں عن المنکر کر رہے ہیں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بہتر کون ہے، دین دان لوگ بہتر ہیں جو دین حاصل کر رہے ہیں لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے، جو معاشرے میں آتے ہی نہیں، جو سماج میں آتے ہی نہیں، جو قوم میں آتے ہی نہیں، جو ملت میں آتے ہی نہیں، جو عوام میں آنا ہی نہیں چاہتے، جو انسانوں کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے، جن کو انسانیت پسند ہی نہیں ہے، جن کو انسان بھلے نہیں لگتے، برے انسان ہیں تو برے رہیں، اچھے ہیں اچھے رہیں، ہم سے کیا مطلب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مصلحت پسند لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود سزائی میں مبتلا ہیں، یہ عجب کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ آخر میں غرور و تکبر کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ آخر میں جو ہے بے دین ہو کے مرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اسلام روحانیت والا دین نہیں ہے. کوئی نبی راہب نہیں گزرا ہے، کوئی نبی تپسیا کرنے کے لیے جو ہے وہ پہاڑوں کا رخ نہیں کیا ہے، صحراؤں کا رخ نہیں کیا ہے. نبی وہ ہے جو امتوں کے درمیان میں رہے. امت سے فرار کرنے والے نبی نہیں ہوتے، گوشہ نشین نبی نہیں ہوتا. نبی وہ ہوتا ہے جو قوم کے درمیان میں پتھر کھاتا ہے، تازیانے کھاتا ہے، تماشے کھاتا ہے، بیڑیاں پہنتا ہے، ہتکڑیاں پہنتا ہے، گلے میں زنجیر پہنتا ہے، گلے میں توق پہنتا ہے، لیکن بازاروں میں سر جھکا کے بھی سر اٹھا کے چلتا ہے. انبیاء کی تاریخ کسی نبی کی تاریخ میں یہ تو بتاؤ کہ نوح علیہ السلام نے پتھر کھا کے اپنا دائرے اور اپنا میدان تبلیغ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ لوگوں نے میری تبلیغ سننا بند کر دی ہے، لہذا اب میں خانہ نشین ہو گیا ہوں. نوح کا بیٹا نجات حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کا رخ کرتا ہے، آواز آتی ہے کہ پہاڑوں پر چلنے والے ڈوب جائیں گے، نوح کی کشتی لیے جو سوار ہو جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا. نوح پتھر کھائیں لیکن کیلے کھولنا نہیں بند کیے، یہ کشتی بنتی رہی. آواز آئی اس میں الفل کب آنا بہینا، نوح تم کشتی بناتے رہو، نوح تم کشتی بناتے رہو، اور کشتی بناتے رہو ہماری وحی کے اشاروں پر، ہماری نگاہوں کے سامنے ہم دیکھیں گے کہ کون سا کیلا کہاں ٹھوکا جا رہا تھا. نوح انجینئر نہیں تھے، کشتی نجات کی بن رہی تھی، اللہ انہیں ہدایت کر رہا تھا کہ اے نوح تم کشتی بنا. لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ اے نوح تو مان کب آئے گا، اے نوح ان کی جلتی ہوئی ریت پہ کشتی بنا رہے ہو، 100 سال گزر گئے طوفان نہیں آیا، 200 سے یہ ریت میں طوفان آئے گا، اس گرمی میں طوفان آئے گا، نوزہ اللہ تمہارا دماغ صحیح ہے، تمہاری طبیعت تو بحال ہے، اتنے سال گزر گئے گرم ریت پر طوفان آنے والا ہے؟ کبھی آیا تھا طوفان جو اب آئے گا؟ کہ ابھی تک کوئی طوفان آیا تھا جو اب آئے گا؟ اللہ نے کہا ان کی باتیں مت سنو، میری بات سنو، میری بات سنو. نوح کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کی بات سن رہا ہوں. خلیل کے لیے کیا ہوا؟ خلیل کیا گوشہ نشین ہو گئے تھے؟ خلیل کیا گتراروں میں جا کے چھپ گئے تھے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کو ڈھونڈنا ہے تو دورا دورا کی پہاڑیوں میں مت ڈھونڈو، غاروں میں مت ڈھونڈو، وہ ہمیشہ میدانوں میں رہتے. میدان ہم چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ میدان کی دشات الگ الگ ہوتی ہے، اور میدان کے جو ہے میدان الگ الگ ہوتا ہے لیکن وہ میدان ہی ہوتا ہے. کبھی میدان قلم ہوتا ہے، کبھی میدان تلوار کا میدان ہوتا ہے، کبھی میدان جو ہے وہ ہنر کا میدان ہوتا ہے. میدان الگ الگ ہوتا ہے لیکن وہ میدان نہیں چھوڑتے. جب ان سے کہا گیا کہ زبان بند ہو جائے تو قلم چلے گا، قلم رک جائے گا تو زبان چلے گی، جب تک زندہ رہیں گے وہ ہدایت کرتے رہیں گے، آنکھوں کے اشاروں سے ہدایت کریں گے، وہ زبان کی زبان لو کے زبان سے تبلیغ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ علی کے اصحاب پر پابندی لگا دی گئی تو اصحاب علی دار سے نیچے اتر گئے، نہیں وہ دار پہ چڑھے رہے، زبان کٹ گئی لیکن فضائل کا سلسلہ بند نہیں ہوا، مدحت ختم نہیں ہوئی. لیکن یہ آج کیسے مدہ ہیں، ان سے ممبر چھین لیا جاتا ہے تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد چھین لیتی ہے تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. ارے مسجدیں تو چھنے گی، ممبر چھنا جائے گا. ممبر وہ نہیں ہے، وہ جگہ ممبر وہ میسم کو جس دار پر سولی پہ لٹکایا گیا تھا نا، وہ میسم کا ممبر تھا، وہ ہواؤں میں ممبر بنا تھا. ممبر صرف لکڑی کا نہیں ہوتا، ہوا میں ممبر بنتا ہے، فضاؤں میں ممبر بنتا ہے، دریاؤں میں ممبر بنتا ہے. ممبر لکڑی کا نہیں ہوتا، صرف ممبر گولے کا نہیں ہوتا، جس جگہ سے آواز حق آئے اس جگہ کا نام ممبر ہے. عزیزان گرامی، جن لوگوں نے، دیندار لوگ بہت کم ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ہمیں دیندار لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب تک دیندار لوگ جمع نہیں ہوں گے، امت تشکیل نہیں پائے گی. بے دینوں کو جوڑ کے امت نہیں بنائی جاتی، بے ضمیروں کو جوڑ کے امت نہیں بنائی جاتی. امت تعمیر کا نام ہے، تخریب کا نام نہیں ہے. امت عمارت کا نام ہے، خرابے کا نام نہیں ہے. اور جب عمارت جب بنائی جاتی ہے تو گورے سے عمارت نہیں، اینٹ سے بنائی جاتی ہے. ٹھوس اینٹ جب رکھی جاتی ہے تو عمارت بنتی ہے. ریتی کو جمع کر کے ریتی کے ٹیلے پر جو ہے عمارت نہیں تعمیر کی جاتی، اور جو ہے لکڑی کے پھانسے میں جو ہے عمارت نہیں تعمیر ہوتی، بلکہ عمارت جو تعمیر ہوتی ہے وہ ٹھوس اینٹوں پر ہوتی ہے، ٹھوس پتھروں پہ ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، امت جو تشکیل پاتی ہے وہ صالح افراد سے امت تشکیل پاتی ہے. آپ پوچھیں کہ ہماری قوم کہاں ہے، میں پوچھوں گا صالح افراد کہاں ہے. جب صالح افراد نہیں ہوں گے تو قوم نہیں ہوگی. قوم دماغ کا ایک جو ہے ایک فطور کا نام ہے. قوم جو ہے قوم عزیزان گرامی، امت کون سا لفظ ہے؟ امت، قوم، فوج، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، فوج آپ نہیں دکھا سکتے دنیا میں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں فوج نہیں پائی جاتی ہے نا. آپ مجھے بتائیے فوج کہاں ہے؟ چائنا کے پاس فوج، ہندوستان کے پاس فوج ہے، پاکستان وہاں کہاں ہے، فوج کہاں ہے؟ آپ کہیں چلیے میں بتاتا ہوں. آپ مجھے لے جائیں گے میدان میں، بتائیں گے دیکھیے فوج کھیلی ہوئی ہے. میں کہوں گا یہ فوجی ہے، فوج کہاں ہے؟ میں کہوں گا یہ تو فوجی ہے، فوج کہاں ہے؟ کیا فوجیوں کے دستے کو فوج کہا جاتا ہے؟ مگر یہ فوجیوں کا دستہ کب فوج کہلاتا ہے؟ جب بکھرے ہوئے ہوں میدان میں تو وہ فوجی کہلاتے ہیں. جب یہ فوجی جب اپنا ہر قدم ایک سانپ اٹھاتے ہیں، ایک قدم نہیں بلکہ ہزار قدم جب ایک قدم بن جاتے ہیں تو اس کو فوجی کہا جاتا ہے. جب وہ ہاتھ ہلاتے ہیں تو ایک فوجی جب ہاتھ ہلاتا ہے تو اس چین کے ساتھ، اس پورے نظم کے ساتھ، اس پورے وجود کو ہم آہنگ کر کے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہر فوجی ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوجی کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہزار فوجی ہے. جب ہزار فوجی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کو فوج کہا جاتا ہے. ملک کے ہر آدمی کو، ایک ڈاکٹر کو اٹھا لیا، ایک انجینئر کو اٹھا لیا، ایک جو ہے اس سے فوج بنا رہے ہیں. فوج نہیں بنتی، فوج وہ ہوتی ہے جس کا قد برابر ہو، جس کا جسم برابر ہو، جس کی جو ہے جس کی پھرتی، جس کی چستی، جس کی چالاکی سب برابر کی ہو، ان کو چنا جاتا ہے. یعنی فوجیوں کو انسانوں کے درمیان سے منتخب کیا جاتا ہے. اور منتخب شدہ افراد کو جب ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے تو فوجیوں کے دستے کو جب وہ متحد ہوتے ہیں تو ان سے ایک لفظ اب ہوتا ہے جسے انتظام عربی میں انتظائی لفظ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو اب شدہ ہے۔ فوجیوں کو دیکھ کر ہم نے ایک لفظ اب کیا، ہم نے کہا یہ فوج ہے۔ اسی طرح ملت ہے، اسی طرح امت ہے، اسی طرح قوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قوم کہاں ہے؟ آپ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی قوم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں قوم بتاؤں گا، آپ سنیں گے مجھے قوم بتائیں گے۔ یہ قوم کہ جن کی ذہنیتیں الگ الگ ہیں، جن کے خیالات الگ الگ ہیں، جن کی سوچ الگ الگ ہیں، یہ افراد ہیں۔ یہ ملت کہاں ہے، یہ امت کہاں ہے، یہ قوم کہاں ہے؟ قوم ایک منسجم کیفیت کا نام ہے۔ بکھرے ہوئے افراد کو ملت نہیں کہا جاتا، بکھرے ہوئے افراد کو امت نہیں کہا جاتا۔ امت میں خود وحدت کا لفظ پوشیدہ ہے، جس امت میں وحدت نہیں ہوتی وہ امت نہیں ہوتی۔ پھر امت واحدہ کہنا غلط ہے، امت واحدہ نہیں ہوتی بلکہ وحدت امت کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جب تک وحدت نہ پیدا ہو امت نہیں بنتی، جب تک وحدت نہ ہو امت نہیں بن سکتی۔ تو امت بنتی نہیں، بنائی جاتی ہے۔ امت بنائی جاتی ہے، امت تشکیل دی جاتی ہے، قوم بنائی جاتی ہے، قوم پیدا نہیں ہوتی۔ فرد پیدا ہوتا ہے، قوم نہیں پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو ہے۔ ابن کثیر تو ملیں گے، ابو کثیر نہیں ملیں گے آپ۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کثرت کو جنم دے، ابو کثیر نہیں ہے دنیا میں۔ کثیر کو جنم دینے والا کہ نہ کوئی کوخ پیدا ہوئی ہے نہ کوئی باپ پیدا ہوا ہے کہ جو کثرت کو جنم دے، امت کو جنم دے۔ امت کوخ سے نہیں نکلتی، فرد نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ انبیاء ان افراد کو جوڑتے ہیں، جوڑ کے امت بناتے ہیں، جس کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ موسیٰ خلیل امت بنانے کے لیے، یعنی اجتماع انسانیت کے درمیان میں، انسانی اجتماع کے درمیان سے وہ فرد کو چنتے ہیں، فرد کو چنتے ہیں، ایک ایک فرد کو مسلمان بناتے ہیں، ایک ایک فرد کے ذہن، دماغ، دل، ان سب کو صاف کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس فرد بنانے کے لیے ان کو اس فرد کا ذہن بنانا پڑتا ہے، اور انہیں عقائد سمجھانا پڑتا ہے، نظریات سمجھانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد میں اسے احکام سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ بعد میں مرحلہ ہے، پہلے ان کے دل و دماغ سے غیر خدا کے تصور کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو موحد بنایا جاتا ہے، انہیں عقائد سمجھائے جاتے ہیں۔ آپ ایک ایسا فرد ہے کہ جس کو اس کا دین نہیں معلوم ہے، آپ کے عقائد کیا ہے نہیں معلوم، توحید میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مذہب سے، آپ کے مذہب کا عقیدہ کیا ہے توحید کے سلسلے میں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسالت کے تعلق سے، صفات کو زائد بر ذات سمجھتے ہیں یا عین ذات سمجھتے ہیں، عدل میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ تو توحید و عدل و نبوت و امامت، ان تمام اصولی اعتقادات پہلے اسے سمجھاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کا ذہن مسلمان ہو جاتا ہے، جب اس کا دل مسلمان ہو جاتا ہے، جب اس کا قلب مسلمان ہو جاتا ہے، جب اسلام اس کے دل میں اتر جاتا ہے، تو اس کے بعد اسے اعمال بتاتے ہیں، اس کے بعد اسے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، عبادت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے موحد بنا دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو تیار کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اس پہ محنت کی جاتی ہے، اس ایک ایک آدمی پر، پھر دوسرے آدمی پر، تیسرے آدمی پر، اتنا کرتے کرتے جان نکل جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، نبی مر جاتا ہے۔ سلام ہو انبیاء پر جو زحمتیں اٹھا کے درمیان راہ میں دم توڑ دیے، لیکن ان کی کوششیں رائگاں نہیں ہوئی، وہ انبیاء نے یہاں تک کام کیا، اس کے بعد اول العزم آئے. اول العزم انبیاء نے انہی افراد کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد پھر محنت کی، یہاں تک کہ جب 70-80 آدمی جب بن جاتے ہیں تو اس پر امت کا ٹائٹل ملتا، ان کو لقب ملتا ہے کہ آپ نے امت تشکیل دے دی ہے، اب آپ امت کے نبی بن گئے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ امت کے، ہم آپ کو امت کا امام بھی بنا دیں گے، ہم آپ کو احکام بھی دیں گے، آپ اجرا بھی کروائیے، نظارت بھی کیجیے، نگرانی بھی کیجیے، مذہبی قانون بھی بن جائیے. تو اس طرح سے انبیاء عظمتیں اٹھاتے ہیں، قوم بناتے ہیں. قوم بنتی نہیں، بنائی جاتی ہے، قوم پیدا نہیں ہوتی ہے، قوم بنائی جاتی ہے. قوم بنانے کے لیے خون جگر پھونکنا پڑتا ہے، زندگی گنوانی پڑتی ہے. اس راستے تہمتیں لگتی ہیں، یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے. اس راستے میں پھول نہیں پہنائے جاتے. جن لوگوں کو پھول پہنایا جا رہا ہے وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم دین پہنچا رہے ہیں یا دین بازی کر رہے ہیں. دین بازی کرنے والے سیاست بازوں کو لوگ جو ہے پھول پہناتے ہیں، سیاست دانوں کو لوگ پھول پہناتے ہیں، لیکن سیاسی شخصیتوں کو گھروں کے اندر اور سیاست کو سنبھالتے ہیں اور سیاست کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہیں، اور وہ لوگ نہ سیاست دان ہیں نہ سیاست باز ہیں، بلکہ جو ہے وہ لوگ سیاست مدار ہیں، وہ لوگ سیاست دار ہیں، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو سیاست کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کو جو سیاست سکھا رہا ہے وہ کس یونیورسٹی میں سیاست سکھا ہے؟ دنیا کو ایک نیا نظریہ دینے والا اس وقت پوری دنیا میں، یا ڈیموکریسی ہے یا پوری دنیا میں بادشاہت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے تو کہیں جمہوریت ہے. دنیا کرے ارض پر ایک ملک بنایا گیا ہے، کرے ارض پر ایک ملک بنایا گیا ہے جہاں نہ جمہوریت ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، بلکہ ایک نیا نظام ولایت ہے. تو یہ جو ولی فقیہ ہے وہ کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ یہ کبھی الیکشن میں جیت کے آیا؟ کونسلر کا الیکشن لڑا اس نے؟ ایم ایل اے کا الیکشن لڑا؟ یہ کون سے الیکشن لڑ کے یہاں تک پہنچے؟ یہ سیاست دان لوگ نہیں ہیں، یہ سیاست باز لوگ نہیں ہیں، یہ تو سیاست کی جان ہے. یہ نہیں رہے گی تو سیاست نہیں رہے گی. بساط حکومت الٹ جائے گا، ولایت فقیہ نہیں رہے گی تو مملکت اسلامیہ کا جنازہ اڑ جائے گا، امت بکھر جائے گی، امت بکھر جائے گی. صدر جمہوریہ بھی ایک فرد ہے، ایک فرد ہے، جان ملت نہیں ہے. جان ملت تو ولایت فقیہ ہے، وہ دھاگا ہے جس میں جو ہے موتیاں بروئی جاتی ہیں. ولایت فقیہ اس دھاگے کا نام ہے جس میں موتیاں بروئی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، گر ملت بے دین بھی ہو جائے منظم، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے. ہو قوم مسلمان بھی جو تنظیم سے محروم، ٹوٹی ہوئی تصدیق کے دانوں کی طرح ہے. منظم کا دانے پرونے میں بہت مشکل ہوتی ہے. انبیاء سے پوچھیے کہ دانے کیسے پروئے جاتے ہیں، افراد کیسے بنائے جاتے ہیں، ان افراد کو دیندار کیسے بنایا جاتا ہے، ان دینداروں کو جوڑ کر امت کیسے بنائی جاتی ہے، اور ملت کیسے تشکیل پاتی ہے، پھر جب ملت بن جاتی ہے تو ملت بچائی کیسے جاتی ہے، ملت کا تحفظ کیسے ہوتا ہے. عزیزان گرامی، کچھ لوگ ہوئے جو ملت بنانے والے ہیں، جو معماران ملت ہیں، جو معماران امت ہیں، معماران ملت ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تخریب کار ملت ہیں، جو ملت کی عمارت کو ڈھا دینا چاہتے ہیں، جو عمارت بننے نہیں دینا چاہتے، جو عمارت تشکیل پانا نہیں، جو چاہتے ہیں کہ امت تشکیل نہ پائے، ملت تشکیل نہ پائے، اس کے لیے وہ پوری طاقت لگاتے ہیں، اپنی سازشیں، اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنی شیطانی فکر سب لگاتے ہیں کہ ملت نہ بننے پائے اور ملت متحد نہ ہو سکے. جو متحد کرنے کے لیے آتا ہے کہتے ہیں یہی ملت کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے.
ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے کان الناس امتم واحدہ، جب لوگ سب کے سب سیدھے سادھے امت واحدہ تھے، تو پھر اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ یہ انبیاء ہی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے. اگر نوح نہ آتے، خلیل نہ آتے، کلیم نہ آتے، تو اختلاف ہی نہ ہوتا. یہ توریت والے ضرور والوں کا جھگڑا ہے نا، جب نہ توریت آتی، نہ ضرور آتی، نہ انجیل آتی، تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ جھگڑا تو دین کی وجہ سے ہوا ہے. نہ موسیٰ آتے نہ جھگڑا ہوتا، نہ عیسیٰ آتے نہ جھگڑا ہوتا. اس کا جواب ابن غزالی نے کئی صفحات پہ دیا ہے، صاحب المنار نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ ان الناس امت واحدہ، کہ لوگ امت واحدہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ مفادات ٹکرائیں گے، خواہشیں ٹکرائیں گی، اختلافات وجود میں آنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے انبیاء کو بھیجا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے. انبیاء اختلاف بڑھانے کے لیے نہیں، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئے گی. اگر انبیاء نہ ہوتے تو یہ افراد آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا لیتے، اور کوئی عاشقی کے ساتھ، امن کے ساتھ کوئی سوسائٹی وجود میں نہ آتی، ملت وجود میں نہ آتی. اگر انبیاء نہ ہوتے، امتیں تشکیل نہ پاتی اگر انبیاء نہ ہوتے. انبیاء نے نیک افراد کو جمع کر کے امت بنائی، اس امت نے اس معاشرے انسانی کو بچایا ہے. معاشرے انسانی کو جنہوں نے بچایا ہے وہ انبیاء کی امت. انبیاء کی امتوں نے تہذیب وجود میں لائی، کلچر وجود میں لایا، ورنہ ان کے پاس نہ تہذیب تھی نہ کلچر تھا. جب تک نبی نہیں آئے تھے مکے میں، وہاں تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا. لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے، ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹ رہے تھے، ایک دوسرے کی حرمت پامال کر رہے تھے. لوگ نجس جانوروں کا گوشت کھا رہے تھے. آپس میں ان کے اندر بے حیائی پیدا ہو گئی تھی، بد دیانتی پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر. آپس میں ایک دوسرے سے خوف تھا، ایک دوسرے سے حسد تھی، ایک دوسرے سے جو ہے بغض تھا. انبیاء نے آنے کے بعد دلوں کو جوڑ دیا آپس میں. وہ لوگ جو ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے گلے سے گلے لگا لے رہے. جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے دین کے آنے کے بعد، وہ لوگ ایک دوسرے سے آشتی کرنے لگے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. مدینے میں آنے کے بعد اوس و خزرج کے قبیلے جو آپس میں دست بغریبا تھے، آپس میں خون و خرابہ کیا کرتے تھے، وہ ایسے بغل گیر ہو گئے جیسے سگے بھائی ہوں. انصار نے مہاجرین کو گلے سے لگا لیا، مہاجرین نے انصار کو گلے سے لگایا، انصار مہاجر کا بھائی بن گیا، مہاجر انصار کا بھائی بن گیا. یہ بھائی چارے کی ابتدا کس نے وجود میں لائی؟ یہ محمد عربی نے وجود میں لائی، یہ ہمارے نبی نے وجود میں لائی. تو انبیاء کیوں آئے تھے؟ دین کیوں آیا؟ قرآن کیوں آیا؟ رسول کیوں آئے؟ اولیاء کیوں آئے؟ اصحاب کیوں آئے؟ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء ہے. اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خواہشات کا جب ٹکراؤ ہو تو اس میں امن اور امان قائم کرنے کے لیے انبیاء ہے. یہ جھگڑا لوگوں کے درمیان میں صلح و صفائی کے لیے انبیاء ہے. ان کے درمیان آپ بتائیے، ہمارے درمیان میں مومنین میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے؟ جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ مفادات نہیں ٹکراتے؟ یہ مجلس میں پڑھوں گا، یہ مجلس میں پڑھوں گا، یہ مرثیہ میں پڑھوں گا، یہ مرثیہ میں پڑھوں گا. مرثیہ دو ہونا ہے، مرثیہ خان 50 ہے. جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا میں ان سے کم ہوں؟ کیا وہ مجھ سے کم ہے؟ ایک ممبر ہے، 100 پڑھنے والے ہیں، مفادات ٹکرائیں گے. وہ کہے گا میں پڑھوں گا، وہ کہے گا میں پڑھوں گا. جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جھگڑا ہوگا تو کیا کوئی عدالت ہے ہمارے پاس؟ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جس معاشرے میں میزان نہ لٹکا ہو، ترازو نہ لٹکا ہو، جس معاشرے میں عدالت نہ قائم ہو، یعنی عدالت، باقاعدہ عدالت، انصاف قائم کرنے والے لوگ، قاضی اگر کسی شہر میں نہیں ہے، قاضی شہر اگر چلا جائے تو پوری ملت تفرقے کا شکار ہو جائے گی، آپس میں خون خرابہ کر دے گی. زمین کا جھگڑا، جائیدادوں کا جھگڑا، میراث کا جھگڑا، کیا ہمارے پاس میراث کا جھگڑا نہیں ہے؟ کیا بھائی بھائی میں زمین کا جھگڑا نہیں ہے؟ اختلافات نہیں ہیں مومنین کے بیچ میں؟ کبھی جھگڑا نہیں؟ کہاں جاتے ہیں لوگ؟ تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے معاشرے کو مسلم معاشرہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اپنے فیصلے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے اور قاضی کو حاکم نہیں بناتے بلکہ اپنے فیصلے غیر مسلموں سے حل کرواتے ہیں. گیتا کے اوپر تو ایمان ہے, قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے. شہر میں قاضی نہ ہو وہ شہر شہر نہیں ہے, وہ جنگلی افراد کا مجموعہ ہے. جس جگہ پر قاضی نہ ہو, کوفے میں آج جا کے دیکھیے دقت القضاء والا ایک مقام تھا یا نہیں تھا؟ حکومت امیر المومنین کے, امیر المومنین کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں تھا. بس امیر المومنین صرف جو ہے نماز نہیں پڑھاتے تھے, صرف جمعہ کا خطبہ نہیں دیتے تھے, اصل کام تو ان کا قضاوت تھا. امیر المومنین کا کام قضاوت تھا. آپ بتائیے نماز پڑھنے والے شہر, پڑھانے والے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں, حدیث پڑھنے والے ہزاروں ہیں, کوئی قاضی شہر بھی ہے؟ کوئی دارالقضاء بھی ہے؟ جھگڑے کہاں حل ہوتے ہیں؟ بس عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلم معاشرہ قوم نہیں ہیں. چند افراد ہیں جو رجوع کرتے ہوں گے, کرتے ہوں گے, لیکن نام الگ چیز ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ رجوع کر کے واقعی اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں. جائیدادوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں, میراث کے مسئلے حل ہوتے ہیں, اختلافات اگر آپس میں ہو جائیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. انجمنیں اگر آپس میں لڑیں تو کون حل کرے گا؟ ذاکرین اگر آپس میں لڑ لیں تو کون حل کرے گا؟ علماء بھی اگر آپس میں لڑے تو حل کون کرے گا؟ امتیں آپس میں لڑے تو کون جھگڑا کے حل کون کرے گا؟ قرآن حکم بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یا نہیں, قرآن حکم نہیں بنے گی. ہم قرآن کو حکم نہیں مانتے, ہم قرآن سے فیصلہ نہیں سننا چاہتے, تو پھر مسلم معاشرہ کہاں ہے؟ قوم کہاں ہے؟ ملت کہاں ہے؟ یہ مذاق ہے, زندگی ہے. یعنی ملت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے, یاد رکھیے. قوم نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. قوم نہیں ہے, چند بکھرے ہوئے افراد ہیں, ایک وحشی افراد ہے جس کے اوپر ملت کا لفظ ثابت نہیں آ سکتا. تو ملت بنانے کی ضرورت ہے. تو جو لوگ ملت بناتے ہیں اس کے مقابلے میں ملت ستیز لوگ ہوتے ہیں جو ملت کو توڑ دینا چاہتے ہیں. تو دونوں لوگوں کے درمیان میں جنگ چلتی ہے. جب آدم چاہتے ہیں کہ ملت کو بنائیں تو شیطان سامنے آ جاتا ہے. جب موسیٰ ملت بنانا چاہتے ہیں تو فرعون ملت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے یہ جھگڑا چلتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے. ایک طرف معمار ملت آگے بڑھتا ہے تو ملت کی تخریب کرنے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں, اور اس طرح سے ملت خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہے, اور ملت ان دونوں کی جنگ کا آمادگاہ بن جاتی ہے. ملت اس کا شکار ہو جاتی ہے. میں گفتگو کو ختم کر دوں, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ ساری آفتیں کیوں ہیں. اس لیے کہ ہم معماران ملت کو نہیں مانتے. حقیقت تو یہ ہے, ہم ان ہاتھوں کا بوسہ نہیں دیتے جنہوں نے ملت تعمیر کی تھی. یعنی ہم میں علی کے نام پہ کھانے والے بہت ہیں, مگر علی کے نام پر اپنی عزت داؤ پہ لگانے والے لوگ بہت کم ہیں. علی کے نام پر عزت حاصل کرنے والے لوگ بہت ہیں, عزت کو داؤ پہ لگا دینے والے بہت کم ہیں. علی کے نام پر پھول پہننے والے لوگ بہت ہیں, لیکن علی کے نام پر کانٹے بچھائے جائیں یا توف اگر پہنایا جائے یا پھانسی کا پھندا اگر لٹکایا جائے تو اس پہ چڑھنے والے کوئی نہیں. جس کی وجہ سے افکار علی کا قتل ہو رہا ہے, نظریات علی کا قتل ہو رہا ہے. یہاں پر قتل کس کا ہو رہا ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جو مکتب ہے جہاں اوراق نہج البلاغہ پھاڑے گئے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نہج البلاغہ کا خون ہوا ہے. جا جہاں خطبات سے امیر المومنین کا گلا گھونٹ دیا گیا اور نہج البلاغہ سے قوم دور ہو گئی، اب افکار علی سے دور ہو گئی، نظریات علی سے دور ہو گئی، کہاں ہم افکار علی کو قبول نہیں کریں گے. مشکل یہی ہے کہ جب افکار علی درمیان میں نہ ہو تو کسی کا ذہن میں، اگر کسی کے ذہن میں نہج البلاغہ ہو، فکر علی اگر دماغ میں ہو، اگر انسان کے ذہن میں علی کی آواز گونج رہی ہو، تو جب وہ اختلافات کر سکتا ہے، اس کی زبان پہ گالی آ سکتی ہے، اس کے دل میں حسد و بغض آ سکتا ہے. جس دل میں علی اتر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس سے پہلے آج سے 10 سال پہلے کی تقریر دوہرا رہا ہوں، اسی سرزمین پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تم نہج البلاغہ کو مانتے ہو تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کوئی ممبر ایسا تو بناؤ کہ جس میں نہج البلاغہ کے صدقے پڑھے جائیں، کوئی ایسا ممبر تو بناؤ جہاں علی بیٹھے ہیں، علی کو سنیں، علی کی آواز سنیں، علی کا خطبہ سنیں. کیونکہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو وصیت ہے تم دونوں کو نہیں کر رہا ہوں، اسی کمار و جمی اولی و اہلی و من بلغہ کتابی، میں یہ وصیت تم دونوں کو نہیں کر رہا ہوں اے حسن و حسین، بلکہ میں تمام اولاد کو یہی نصیحت کرتا ہوں، بلکہ جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو میری یہی ہدایت ہے. مگر کون ہے جو علی کے نوشتے کو پہنچا رہا ہے؟ علی کی آواز نہج البلاغہ کی ایک دو مجلد کے درمیان میں گھسی ہوئی ہے. آواز علی کو نہج البلاغہ سے باہر لانے والی طاقتیں نہج البلاغہ کے خلاف محاذ رائیاں کر رہی ہیں. کون ہے جو افکار علی کو نشر نہیں کر رہا ہے؟ 2 مہینے 8 دن میں پورے کیسٹیں منگوائی جائیں اور ان کے حکم کو سن کے فیصلہ کیا جائے کہ کتنے خطبے علی کے پہنچائے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے خلاف سازش ہے یا نہیں، نہج البلاغہ کے خلاف سازش ہے یا نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ کے خلاف سازش ہے یا نہیں ہے. یہ سازش چاہے دانا لوگوں کی طرف سے ہو یا نادانوں کی طرف سے ہو، ہم تو اس کو سازش کہیں گے کہ علی کی آواز نہیں گونج رہی ہے. اگر ان فضاؤں میں علی کی آواز گونج جاتی تو کس کا کیا بگڑتا؟ بہت لوگوں کا بگڑنا چبوترے خالی ہو جاتا. جو بے دین لوگوں کو جمع کیا ہے گھر گھر سے نکال کر، بے دین افراد کو گھروں سے نکال کے چبوترے میں لایا گیا ہے، یہ مذاق نہیں، یہ کام ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے کے کام، جو یہ انبیاء کے مقابلے میں کام ہو رہا ہے. ابھی میں نے کیا بتایا، انبیاء کیا کرتے تھے، ایک ایک فرد کو دیندار بناتے تھے، اسے خانقاہوں سے باہر نکالتے تھے، اسے اپنے ساتھ پتھر کھلواتے تھے، تیر کھلاتے تھے، نیزے کھلاتے تھے. یہ انبیاء کا مشن تھا، انبیاء کے مقابلے میں ایک مشن کام کرتا تھا جو قوم کے بد کردار لوگوں کو جوڑتا تھا. تو بد کردار لوگ جب جڑتے ہیں تو دیکھنے میں بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے، جسے قرآن کہتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، یہ دیکھنے میں ایک ہے لیکن ان کے دل آپس میں الگ الگ ہیں. اس لیے کہ انہوں نے بھی ایک تعداد جمع کی ہے، بد کرداروں کی ایک جماعت، شرابیوں کی جماعت، نعوذ باللہ جو ہے جواریوں کی جماعت، وہ جماعت کہ جو اللہ کو نہیں مانتی، گالیاں دینے والوں کی جماعت، خون خاروں کی جماعت، دوسروں کو آنکھیں دکھانے والوں کی جماعت، دوسروں کا گلا کاٹنے والوں کی جماعت، لوگوں کے گلے کاٹنے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والوں کی جماعت، آبرو ریزوں کی جماعت، اس مطلب پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی جماعت، آبرو ریزوں کی جماعت، جو شریف لوگوں کی رضائے چھین لیتے ہیں، رضائے عظمت چھین لیتے ہیں، رضائے عزمت چھین لیتے ہیں، وہ لوگ جو قوم کی عورتوں کو تیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کا بوتل دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی زبان پہ گالیاں ہوں اور ان کے زبان پہ گالیاں، ان کے ہاتھ میں بوتل اور ان کی آنکھوں میں شرارت ہو اور وہ ہر ہاتھ جانے والے اور آنے جانے کی نیند حرام کر دے، معاشرے کو تباہ و برباد کر دے، ایسے افراد کو جمع کیا جا رہا ہے، سمیٹا جا رہا ہے. تم گھروں میں کیوں بیٹھے ہو چھپا کے؟ تم جھوٹ بولتے ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتے ہیں کہ تمہیں باہر آنا پڑے گا. تم شراب پی کے اپنے آپ کو بے عزت میں تصور کرتے ہو، آؤ معاشرے میں ہم تمہیں عزت دلائیں گے، ہم تمہیں اسٹیج دلائیں گے، ہم تمہارے لیے منہ پر سجا کے رکھتے ہیں، تم کہیں نہیں پڑے، فیل ہو گئے کوئی بات نہیں ہے، ہم نے فیل والے لوگوں ہی کے لیے ممبر بنایا، ہمارے گھر میں وہی پڑے گا جو جس نے کسی مدرسے میں روٹی نہ کھائی ہو، جس نے کسی یونیورسٹی کی صورت نہیں دیکھی، ہم انہیں کو ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو نہ کبھی یونیورسٹی گئی ہوں، نہ جنہوں نے مدرسہ دیکھا ہو، جنہوں نے نہ استاد کے پاس ٹیوشن پڑھا ہو، جنہوں نے کبھی کتاب کھولی ہو، جنہوں نے کبھی کتاب لکھی ہو، جنہوں نے کتاب پڑھی ہو، ہم پڑھنے والوں کے گلے کاٹ ڈالیں گے، ہم لکھنے والوں کی جماعتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے، ان کی عزتوں کو پامال کر دیں گے، تم آؤ ہم تمہارے لیے اسٹیج سجا کے رکھے ہیں، بریانی تیار ہے، فرش بچھا ہوا ہے، ممبر سجا ہوا ہے، پھول تیار ہے، آؤ بیٹھنے کے لیے، پھول ہم بجائیں گے، اس کی مجال ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں کے پھول نہ بجنے، کون نہیں آئے گا جب ہم بلائیں گے، ممبر میں بٹھانے کے لیے بیٹھنے کے لیے کون نہیں آئے گا، واہ واہ کرنے والوں کو ہم لائیں گے، رونے والوں کو ہم لائیں گے، کرایہ داروں کو ہم لائیں گے، ہم ان سب کو جمع کر کے محفل سجائیں گے، پھر کیسے اڑے گی محفل، ہم ہاں یہ وہ کبوتر باز ہیں کہ وہ دین باز لوگ ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین دار تو کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، گھر کے اندر عبادتیں ہو رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، سجدوں سے سر نہیں اٹھتا، مسلسل سے بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ملت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، یہاں جوان بد اخلاق ہو رہے ہیں، یہاں جوان بد کردار ہو رہے ہیں، ممبروں پہ بندر ناچ رہے ہیں، یہاں قرآن پڑھنے والا کوئی قاری قرآن قوم میں نہیں ملتا، کوئی حافظ قرآن قوم میں نہیں ملتا، کوئی نہج البلاغہ پڑھنے والا نہیں ملتا، کوئی صحیح پہ سجادیہ کو ممبر پہ کھولنے والا نہیں ملتا، یہاں سجاد کے مخالف ملیں گے، یہاں علی مرتضیٰ کے دشمن ملیں گے، دشمنان علی کو ممبر پہ بٹھایا جا رہا ہے، پھر کہہ جا رہا ہے مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے، میں کہتا ہوں اگر مجلس افضل ہے تو پھر مجلس پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے کیا، میں کہتا ہوں مجلس افضل ہے مگر مجلس میں پڑھیں گے کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجلس میں پڑھوں گا کیا، آپ نے مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میں یہ پڑھوں گا کہ اول وقت کو چھوڑ دو، نمازوں کی پرواہ مت کرو، نعوذ باللہ کا جو جملہ ذہن میں رکھتے جائیے اور میری گفتگو سنتے جائیے، نعوذ باللہ کہیے میرے ہر جملے پر جو ہے اس کی تردید کریے، انکار کیجیے کہ ہاں غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط، ممبر پہ میں یہ کہوں گا کہ نماز کو ٹال دو، وقت نماز ٹال دو، نعوذ باللہ تمہارے سجاد پہ تو وقت کو ٹالے تھے، تمہارے اماموں نے بھی تو وقت کو ٹالا تھا، چھوڑ دو نمازوں کو، نمازوں کی کیا حیثیت، نمازوں کی کیا مثال، سجدوں کی کیا اہمیت، قرب خدا کیا کیا مطلب، کتابوں کی کیا بات ہے، عبادتوں کی کیا بات ہے، عبادت خانے کو جو ہے مسجدوں کی جگہ مت بناؤ، یہاں گلر ہنگامے کی جگہ بناؤ، شور بناؤ اور یہ ممبر پہ بڑھا جائے گا، روزے کا مذاق بڑھانا، جب ماہ رمضان آئے تو پورے ہوٹلوں میں بھر جانا اور چائے پینا، سگریٹ پینا اور یہ بتا دینا روزداروں کو کہ ہم تمہارے جو روزے کو مانتے ہیں نہ تمہارے خدا کو مانتے ہیں، اور جب حج کا موسم آئے تو پوری حج پر لگانا، زبانیں بند ہو گئے، پیسے دین کے اندر رکھنا لیکن باہر نہ نکالنا، اور یہ نہ بتانا کہ ہم پر حج واجب ہوا ہے، ہم حج نہیں چاہتے، ہم زکات نہیں دینا چاہتے، زکات کا حکم اڑ گیا قرآن سے، زکات ختم ہو گئی مسلمانوں کے پاس سے، کہانی کشمش کہاں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، ہم نہیں دیں گے زکات نہیں دیں گے، خمس نہیں دیں گے، جہاد کا تو باقی نہیں ہے، امر بالمعروف کیا معنی رکھتی ہے، امر بالمعروف کے نام پر نہیں ہے دل منکر، لیکن یہ ممبر پہ کیا بولا جائے گا، ممبر پہ پڑھنا کیا جائے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ممبر پہ یہ پڑھا جائے گا کہ عبادتیں کیجیے تو پھر وقت اذان آپ ممبر پہ کیسے بیٹھے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اول وقت نماز پڑھتے تھے، اگر آپ ملت کو ممبر سے یہ میسج دیں گے، یہ پیغام پہنچائیں گے تو خود آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیے تو پہلے آپ کو خود قرآن پڑھنا پڑے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اطاعت کریے تو خود پہلے آپ کو اطاعت کرنا پڑے گا، اگر آپ کہیں کہ روزہ رکھیے تو پہلے خود روزہ رکھنا پڑے گا، اگر آپ کہیں کہ حج کریے تو پہلے خود حج کرنا پڑے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے، ممبر سے کیا پڑھا جائے گا، افضل ترین ممبر سے پیغام کیا دیا جائے گا، دین کا مذاق اڑاؤ، دین کی توہین کرو، رسول کی توہین کرو، اللہ کی توہین کرو، اس کی آیتوں کی توہین کرو،
حافظان قرآن کا مذاق اڑاؤ، قاریان قرآن کا مذاق اڑاؤ کہ قرآن پڑھنے والے اندھے ہو جاتے، یہ نہیں بتایا گیا کہ قرآن نور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نہج البلاغہ کھلے گی تو اس میں یہ آئے گا کہ قرآن تو نور ہے، جو اندھے پڑھیں گے تو روشن ہو جائیں گے. جو بصارت کے بصارت جس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ قرآن پڑھ کے ابو بصیر بن جاتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس بصارت نہیں ہے تو تم قرآن پڑھ کے ابو بصیر بن جاؤ گے، لیکن ابو بصیر بنیں گے تو وہ امام کا صحابی بنے گا. امام کے صحابی بننے سے روکا جا رہا ہے، دشمنی اس سے ہو رہی ہے، امام صادق سے دشمنی ہو رہی ہے تاکہ کوئی اصحاب امام وجود میں نہ آئے. امام زمانہ کے آنے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے کہ شرابیوں کی جماعت بناؤ تاکہ کوئی صحابی امام پیدا نہ ہو، کہ شرابیوں کے بیچ میں سے صحابی پیدا ہو گئے، شرابیوں کے بیچ میں سے امام کے صحابی پیدا ہو گئے، گالی دینے والے امام کے لشکر میں ہوں گے، لوگوں کو آنکھ دکھانے والے امام کے لشکر میں ہوں گے، خنجر ہاتھ سے لیے ہوئے امام کے لشکر ہوں گے، دوسروں کا گلا کاٹنے والے تکفیری لوگ، دوسروں کو کافر اپنے کو مومن کہنے والے لوگ امام کے ساتھ ہوں گے. تو یہ تیاری ہو رہی ہے امام زمانہ کے آنے کی، یہ امام زمانہ کے خلاف ایک محاذ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ امام کے اصحاب پر تیر بارانی ہو، تاکہ امام کے اصحاب کا مذاق اڑایا جائے. آج مرادے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نہیں، تو جو مرادے کو مارنے والے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منا نہیں کہنا چاہتا ہوں، زبان تو لائق نہیں ہے، لیکن آپ خود تجزیہ کریں ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے کہ ماننے والے ایسے بزدل ہیں جو خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بے حرمتی ہوئی ہے، ان کے سامنے ان کے مرادے کی توہین کی جا رہی ہے، بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ خطیبوں کی زبان کو کیا ہو گیا، یہ علماء کیا کر رہے ہیں، یہ مفکرین کیا کر رہے ہیں، قلمکار کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے اصحاب امام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. عزیزوں، یہ اصحاب امام ہیں، ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں امام زمانہ کے. یہ معمولی شخص نہیں ہے جس کو تم سامنے نہیں کہتے ہو، یہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ حسن نصر اللہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ صحابی ہے امام زمانہ کا، اس کو تائید ہے امام زمانہ کی. یہ سیلاب میں ہوتا ہے تو امام اس کی تائید کرتے ہیں، یہ جنگلوں میں ہوتا ہے تو امام اس کی تائید کرتے ہیں. یہ جب یہ وہ لوگ ہیں دینان گرامی، جب میدان جنگ بچتا ہے تو یہ لوگ مسلسلوں میں نہیں بیٹھتے بلکہ یہ میدانوں میں ہتھیار لے کے آ جاتے ہیں. ہم نے انہیں فوجیوں کے ڈریس میں دیکھا ہے، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ ہم نے تو انہیں میدان جنگ میں تیر کھاتے ہوئے دیکھا، ہم نے انہیں گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا. یہ تو جانباز ہیں، انہوں نے تو جانے دی ہیں، ممبروں پہ لنکرانیاں نہیں دی ہیں. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر بستی کے مندر اگر میں یہ دیکھوں کہ اسلام کے لیے وقت نقصان کا وقت آ گیا ہے کہ اگر بستی کے مندر بھی نل کے برائے اسلام ضرر کہ ایسا وقت آ جائے گا تو ان کے من بشینم ان جو بشمار نصیحت کرم من دست دشمن را قط اہم کر. جب میں یہ دیکھوں گا کہ اسلام کے اوپر آفت آ گئی ہے تو یہاں بیٹھ کے تمہیں ممبر سے نصیحت نہیں کروں گا، میں ہتھیار لے کے دشمن کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. ہم بد اخلاقوں کی جماعت امام کی تائید کرے گی؟ لوگوں کا گھر لوٹنے والے، قسمتوں میں ڈاکہ ڈالنے والے، لوگوں کا خون بہانے والے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والے، توہین کرنے والے، یہ لوگوں کی جماعت امام کی جماعت ہے؟ کیا کبھی اصحاب امام نے آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو گالیاں پک رہے ہیں انہوں نے ملنا اور وہ امام کے چاہنے والے ہو گئے؟ عجیب بات تو یہ ہے عزیزان گرامی، المیہ تو یہ ہے کہ آج کوئی لفظ شیعہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اپنے کو ملنگ کہنے کو فخر محسوس کر رہے ہیں، شیعہ کہنے کو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں، کیونکہ شیعہ مسلمان ہوتا ہے، ملنگ مسلمان نہیں ہوتا ہے. شیعہ نہج البلاغہ پڑھتا ہے، ملنگ نہج البلاغہ کا مذاق اڑاتا ہے، شیعہ عبادت کرتا ہے، ملنگ عبادتوں کا مذاق اڑاتا ہے، شیعہ روزہ رکھتا ہے اور ملنگ روزوں کا مذاق اڑاتا ہے، شیعہ با اخلاق ہوتا ہے اور ملنگ بد اخلاق ہوتا ہے. یہ تفریق ہے. معلوم یہ ہوا لفظ شیعہ جس کی رسول اللہ نے جس لفظ کو عزت بخشی تھی اس لفظ کو پامال کیا جا رہا ہے.
کردار علی، معنویت علی، علی ابن ابی طالب کا کردار میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی، کبھی کہا تیرا کردار ہی ایسا ہے، تیرا کردار ایسا ہے؟ کردار علی پر پردے کیوں ڈالیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کردار علی کیوں نہیں بول رہا ہے؟ اور کردار علی کو فضیلت میں نہیں گنا جاتا ہے، فضائل علی کیا ہے؟ ایسا کردار علی کہتے ہیں کردار علی فضیلت نہیں ہے، نہج البلاغہ کا بیان فضیلت علی نہیں ہے، تقوی کا بیان فضیلت نہیں ہے، اطاعتوں کا بیان فضیلت نہیں ہے، عبادتوں کا بیان فضیلت نہیں ہے، اور جو ہے اللہ سے ارتباط کا نام جو ہے وہ فضائل نہیں ہے، زہد کا تذکرہ فضائل میں خارج کر دیا گیا، تقوی کی کا بیان فضائل علی سے حذف کر دیا گیا، اگر کوئی تقوی کی بات کرتا ہے تو کہیں گے فضیلت پڑھو، تقوی کی باتیں مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے کردار سے تقوی کو الگ کر دیا گیا، کہ اگر دیکھیے زہد کو علی سے الگ کر دیا گیا، ثقافت علی کو علی سے الگ کر دیا گیا، امانت علی کو علی سے الگ کر دیا گیا، عدالت علی کو علی سے الگ کر دیا گیا، جب گفتگو عدالت پہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں عدالت کا ذکر بند کرو، علی کی فضیلت پڑھو، یعنی فضائل علی سے عدالت حذف کر دیا گیا، علی کی زندگی سے عدالت ہٹا دی گئی، انصاف ہٹا دیا گیا، علی کی زندگی سے ایمان ہٹا دیا گیا، علی کی زندگی سے تقوی کا تذکرہ ہٹا دیا گیا، علی کی زندگی سے بغاوت کا تذکرہ ہٹا دیا گیا، علی کی زندگی سے امانت و دیانت کا تذکرہ ہٹا دیا گیا، اور کہا کہ بے امانتی کرنے والا ملنگ ہوتا ہے، دیانتی کرنے والا ملنگ ہوتا ہے، انصاف سے کام نہ لینے والا ملنگ ہوتا ہے، تقوی کا مخالف ملنگ ہوتا ہے، اطاعتوں کا مخالف ملنگ ہوتا ہے، عبادتوں کا مخالف ملنگ ہوتا ہے، اور ملنگ ہی جو ہے اصل میں علی والا ہے۔ دیوانوں کی جماعت کو اسلام، اسلام عقل مندوں کی جماعت بنانا چاہتا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہاں ہے صاحبان عقل؟ عزیزان گرامی، ان لوگوں کو کربلا کیا سمجھ میں آئے گی؟ بغض و حسد جن کے دلوں میں پنپ رہا ہے انہیں کربلا کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ان بد اخلاق لوگوں کو کربلا کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ بے رحم لوگوں کو کربلا کیا سمجھ میں آئے گی؟ جو دوستوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، جو دوستوں کی زبان سامان کر دیتے ہیں، یہ جو وہ لوگ جو اپنی ہی قوم کی عورتوں کو بے نگاہ کر دیتے ہیں، یہ بے نگاہ زینب پہ کیا روئیں گے؟ جو اپنی ہی آلے کے گلے میں توک ڈال دیتے ہیں، یہ لوگ علی ابن ابی طالب کی رسم پہ کیا روئیں گے؟ یہ لوگ کیا روئیں گے؟ دوسروں کو تماشے لگانے والے وہ لوگ کیا روئیں گے تماشوں کے اوپر؟ جو لوگ دوسروں کو تازیانے لگاتے ہیں وہ لوگ تازیانوں کا ذکر سن کے کیا روئیں گے؟ وہ لوگ جو دوسروں کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا رہے ہیں وہ ہتھکڑیوں پہ گریہ کیا کریں گے؟ کربلا پہ کیوں روئیں گے؟ انہوں نے کربلا سے کچھ لیا نہیں ہے، انہوں نے کربلا کو سمجھا نہیں ہے، کربلا والے نہیں ہیں، کربلا کو جاننا الگ ہے، کربلا والے بننا اور ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا بنانے کے لیے حسین نے ملت تشکیل دی ہے، حسین نے پوری ملت کو قربان کر دیا ہے دین اسلام پر، حسین نے ملت تشکیل دی ہے کربلا کے میدان میں، امت تشکیل دی ہے حسین کربلا کے میدان میں، امام حسین نے امت واحدہ کا مظاہرہ کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ امت کیسے بنائی جاتی ہے؟ حسین سے دیکھیے، حسین نے کیا کیا؟ حبیب تمہاری ضرورت ہے، زہیر تمہاری ضرورت ہے، اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کو میدان والوں کی ضرورت ہے، آؤ دینداروں، آؤ دین کے ماننے والے، آؤ۔ حسین نے علی کے لشکر میں نعوذ باللہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو دوسروں کو آنکھ دکھانے والا ہو، جس کی زبان پر گالی کا لفظ ہو، فحش کلامی جس کی زبان، تالیان قرآن کو حسین نے جمع کیا تھا، حسین نے علی نے حافظہ نے قرآن کو جمع کیا تھا، 90 سال کا حریر حملانی حافظ کل قرآن، یہ سب کے سب مفسران قرآن تھے، حضرت عباس مفسر قرآن تھے، معلم توحید تھے، معلم دین تھے، یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے علی سے، یعنی خالق نہج البلاغہ سے انہوں نے دین سیکھا تھا، تقوی کے پیکر تھے عباس ابن علی، ایمان کا پیکر تھے عباس ابن علی، اخلاق کا مجسم تھے عباس ابن علی، توکل، سخاوت، شجاعت، امانت، دیانت، تمام اچھائیوں کے مجموعے تھے اصحاب حسین. اصحاب حسین کون گروپ کے سیتانی گرامی؟ حسین نے ملت کیسے تشکیل دیا اس کو ذہن میں رکھیے. حسین ابن علی کی کربلا کو ذہن میں رکھیے اور آپ بھی ملت بنانے کے لیے نکل جائیے. آپ حبیب سے ملیے، زہیر سے ملیے، ان کو جمع کیجیے. ملت دیندار لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کریے، نماز پڑھنے والوں کو جمع کریے، روزے رکھنے والوں کو جمع کریے، حافظان قرآن کو جمع کریے. یہ ملت بنے گی، یہ امت بنے گی، یہ قوم بنے گی. قوم میں کوئی ایک شخص بھی اگر بد کردار آ جائے گا تو پوری ملت تباہ ہو جائے گی. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر تم نے اگر حق کی اگر دیوار کھڑا کی ہے، اس میں باطل کی اگر ایک اینٹ بھی رکھتی ہے تو میں پوری دیوار کو توڑ دوں گا، پوری دیوار توڑ دوں گا. ایک اینٹ بھی ہم کی اینٹ میں، حق کی دیوار میں باطل کی ایک اینٹ بھی نہیں آ سکتی ہے. یہ ہے امیر المومنین کا فیصلہ. امام حسین نے کہا کہ میں امت تشکیل دوں گا، اور ایسی امت جو پاکیزہ امت ہے، ایسی امت کہ جو نیک امت ہے، ایسی امت جو اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے، ایسی جماعت میں تشکیل دوں گا. اس کے لیے حسین ابن علی نے محنت کی ہے، ایک ایک شخص کو بلایا ہے کہ من الحسین الغریب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر رسلی. حسین ابن علی نے سعید کو بلایا، حسین نے اس کو بلایا ہے جو حسین سے ملنا نہیں چاہتا ہے، اس کو بھی بلایا. مگر حسین کی جرف نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی کہ زہیر عین عثمانی شیعہ ہے، علی کا شیعہ نہیں ہے، لیکن یہ عبادت گزار ہے، یہ اطاعت گزار ہے، یہ اطاعت گزار ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ دیانت دار ہے، یہ امانت دار ہے. میں دیانت دار شخص کو لشکر یزید میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں امانت دار شخص کو لشکر یزید میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس متقی شخص کو لشکر یزید میں نہیں دیکھنا چاہتا. جو ہے تم اگر مجھ سے نہیں ملنا چاہتے تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتے تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ حسین، ہو سکتا ہے کہ تم کو حسین کی ضرورت نہ ہو، لیکن حسین تو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ حسین ملت تشکیل دے رہا ہے. ملت کے لیے صالح افراد کی ضرورت ہے، نیک افراد کی ضرورت ہے، اور متقی افراد کی ضرورت ہے، صالح نوجوانوں کی ضرورت ہے. تو حسین ابن علی نے کہا نہیں، اکبر مجھے تمہاری ضرورت. یہ نہیں کہ حسین اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے، اپنے تربیت یافتہ بچوں کو لائے تھے. ہر بچے کو علی اکبر نہیں کہتے، تربیت یافتہ جوان کو علی اکبر کہتے ہیں. وہ علی اکبر جس کو عظمت عظام معلوم ہو، جس کو عظمت عظام نہ معلوم ہو، جس کو سجدوں کی اہمیت نہ معلوم ہو، وہ نوجوان کو حسین ساتھ میں نہیں لاتے. اگر حسین کے ساتھ آنا ہے تو علی اکبر بننا ہوگا، حسین کے ساتھ آنا ہے تو حاصل ابن علی کی خبا اڑنی کہنی ہوگی، اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہوگی، اور ان کے نقش قدم پہ قدم رکھنا ہوگا، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. میں نہیں کہتا زینب بن جاؤ، صحرا بن جاؤ، خاکے قدم میں حضرت فضا بن جاؤ، خاکے قدم میں حضرت فضا بن جاؤ. اس لیے کہ زینب تو وہ جلال کا نام ہے، فاطمہ تو اس کمال کا نام ہے کہ انبیاء کی زمین جہاں پر جھکتی ہے اس در کا نام فاطمہ ہے. تم چاند ستاروں کی بات کرتے ہو، ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے مفسران قرآن کی بات کرتے ہیں. ابن ابی حدیث کہتا ہے جس طرح سے قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو نہج البلاغہ میں بھی کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں بے اختیار سجدہ کرنا دل چاہتا ہے اور جہاں سجدہ کرنا واجب ہے. مفکرین کا سجدہ، مفکرین کا سجدہ، مفسرین کا سجدہ، دینداروں کا سجدہ ہوتا ہے ان کی طرف. بے دین لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں. مدینے میں کون سے علی کے مخالف ہیں؟ بولو کربلا میں کون سے علی کے امام حسین کے دشمن؟ آپ بتائیے امام حسین کے دشمنوں میں کیسے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جو امر بالمعروف نہیں کرنا چاہتے تھے، ارے اپنی جگہ پہ نماز پڑھنے والے یہ سب کے سب غرق ہو جانے والے ہیں. امر بالمعروف کرنے والی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. جو خانقاہوں میں رہنے والے ہیں, جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب ڈوب جائیں گے. نوح کا بیٹا ڈوب جائے گا. لیکن جو لوگ امت نوح بن کے کشتی نوح میں سوار ہوں گے وہ کامیاب ہونے والے ہیں. عزیزہ نے گرامی ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج. ہم نے دو کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج, دو کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. عزیزان گرامی ہم کربلا سے ہو کے گزرے ہیں. وہ قوم جس کو 12 اماموں نے تربیت دی ہے وہ قوم کیسی ہونی چاہیے جس کے لیے علی نے خون جگر دیا ہو, جس نے تمہیں حسن مصطفیٰ کے جس میں نازنی پہ تیر لگے ہوں, جس قوم کو حسین شہید کربلا نے جس کی آبیاری کی ہو, وہ قوم جس کو سجاد کے سجدوں میں تربیت دی ہے, وہ قوم جس کو محمد باقر کی تعلیمات ملی ہو, وہ قوم کیسی ہونی چاہیے؟ وہ قوم کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جنتی نہیں بلکہ جنت جن کے مشتاق ہو ایسے بننا چاہیے. اصحاب علی کے لیے نہیں کہا گیا کہ اصحاب علی جنت کے مشتاق تھے, بلکہ کہا گیا جنت اصحاب علی کے مشتاق تھی. حسین والے جنت کے مشتاق نہیں ہوتے بلکہ جنت حسین والوں کی مشتاق ہوتی ہے. جنت مشتاق ہے علی اکبر کو دیکھنے کی, جنت مشتاق ہے حبیب کے دیدار کی, جنت مشتاق ہے مسلم ابن اوسطا کو دیکھنے کی. جنت مشتاق وہ جنت نہیں جہاں مسلم نہ ہو, وہ جنت نہیں جہاں زبیر نہ ہو, وہ جنت نہیں جہاں اصحاب حسین نہ ہو, وہ جنت نہیں جہاں حسین نہ ہو. ہم اس جگہ کو جنت کہتے ہیں جہاں حسین ہو. حسین مسجد میں ہو تو مسجد جنت ہے, حسین جس گھر میں ہو وہ گھر جنت ہے, حسین سردار زمانہ میں جنت ہے. ہم کو حسین چاہیے. حسین بھوکے ہوں تو ہم حسین کے ساتھ رہیں گے, حسین پیاسے ہوں حسین کے ساتھ رہیں گے, حسین کے ساتھ رہنے والوں کو تماشے لگیں گے ہم اپنے گان پیش کر دیں گے, حسین کے ساتھ رہیں گے تو سادھیاں میں لگیں گے ہم اپنی پیٹھ حاضر کر دیں گے, حسین کے ساتھ رہیں گے تو ہتھکڑی پہنائی جائے گی ہم پہننے کے لیے تیار ہیں, حسین کے ساتھ رہیں گے تو بیڑیاں پہننا پڑے گی ہم اس کے لیے تیار, حسین کے ساتھ رہیں گے تو تمہاری بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. بیویوں کے سروں سے چادریں نہیں چھینی گئی جو نبیوں کی بیٹیاں تھیں, بلکہ وہ صاحب وہ اصحاب کی بیٹیاں وہ صحابیات اور وہ لوگ جو کل تک عیسائی تھے آج مسلمان ہو کر امام حسین کے ساتھ جڑ گئے تھے ان کی بھی سروں سے چادریں چھینی گئی. لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ قیام میں آگ لگے گی تو ہمارا بھی گھر جل جائے گا لیکن ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جب تلواریں چلیں گی تو صرف علی اکبر نہیں شہید ہوں گے, میرا بیٹا وہد بھی شہید ہو جائے گا. ارے ماں کے کلیجے سے پوچھو جس کے قدموں پہ وہد کا سر کاٹ کے پھینکا گیا تھا تو وہد کی ماں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے میرا بیٹا علی اکبر سے زیادہ تو عزیز نہیں ہے, کیا انہیں پرواہ ہے کہ قاسم سے زیادہ تو میرا بیٹا عزیز نہیں ہے, کیا رباب کے علی حضرت سے بہتر تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ میں اپنے وہد کو قربان کر دوں گی اور دوسرا نام خدا نے دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے. سر کو پھینک دیتی ہے ابھی تو کربلا والے بننا ہے تو راستوں میں پانی نہیں ملے گا پیاس ملے گی, کربلا والے بنے گے تو لوگ مرغیاں دیں گے تمہیں سوادیں لگائیں گے تمہیں سادیانے لگائیں گے. لیکن اگر حسین کے ساتھ رہنا ہے تو پھول پہننے کی خواہش نہ کرنا, کانٹوں میں چلنے کا حوصلہ ہو اور اپنے بیٹوں کو اپنے گوٹ کے پالوں کو اگر صحراؤں کے حوالے کرنے کی اگر تمنا ہے تو حسین کے ساتھ آؤ, حسین کے ساتھ آؤ. حسین کے اصحاب وہ تھے زمروں پہ سو رہے تھے رفیقان تشنگان, شولوں کے پڑھ رہے تھے پڑے کال بے قیام, تنہا کھڑے تھے حلقے اشرار میں امام, پروانہ دھوپ کی نہ کوئی فکر سائے کی, خیمے سے آ رہی تھی صدا ہائے ہائے کی, زروں پہ سو رہے تھے رفیقان تشنگان. سورما اتنے باطل کو دبا دیتے ہیں, خون تہکے ہوئے زبروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, اپنے گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, مثل شبیر جو پیغام امن دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. حسین والے اگر بننا ہے تو اپنے چاروں کو یہ تمنا مت کرو کہ اس کے سر پہ صحرا باندھا جائے گا، تمنا یہ کرو کہ جو خون نہایا ہوا صحرا ہوگا وہ مائیں کرونا والوں کا ہم منائیں، جو اپنے بچوں کو جو اپنے بچوں کی شادی کی تمنا نہ کرے بلکہ خون میں نہلانے کی تمنا کرے، وہ جس کی گولیوں میں چھ مہینے کا بچہ ہو رہا ہے وہ مائیں یہ تصور کرے کہ ہمیں اگر کربلا والے بننا ہے، رباب کی اگر کنیزی میں آنا ہے تو رباب پوچھے گی کہ اے میری جانے والی تجھے تیرا چھ مہینے والا عزیز ہے، کیا مجھے اتنا رباب عزیز ہے؟ رباب کو کیا دیا ذرا عزیز نہیں تھا؟ لیلا پوچھے گی تم نے اپنے جوان کو کڑکل جوان بنا دیا، یا تمہارا جوان میرے علی اکبر سے بھی افضل تھا؟ میرا کڑکل جوان تو اسلام کے کام آ گیا، دین کے کام آ گیا، شریعت کا کام کے کام آ گیا، اللہ کی حرمت بچانے کے لیے، نبی کی سنت بچانے کے لیے میرا کڑکل جوان تو سینے میں برشی کھایا، لیکن تمہارا جوان 18 برس کا ہو گیا، تم نے اسے کیوں پالا ہے؟ اسے شادی کے لیے پالا ہے یا خون میں نہلانے کی تمنا ہے؟ کہا اگر خون میں نہلانے کی تمنا ہے تو آؤ کربلا کے میدان میں، میدان سجا ہوا ہے، دشمنوں کی تیرے چل رہی، آج اللہ نے گرامی آج اس جرم شیعوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مجھے آپ بتاؤ آج کیوں ایران سے تحقیقات لگی ہوئی ہیں؟ مجھے بتاؤ جرم کیا ہے ایران کا، جرم کیا ہے لبنان کا؟ مجھے بتاؤ ان حزب اللہ والوں کا گناہ کیا ہے؟ یہ بد کرداروں کی جماعت ہے نعوذ باللہ، یہ بے حیا لوگوں کی جماعت ہے نعوذ باللہ، یہ تو عبادت گزار ہے، یہ تو انہوں نے کسی کا سر نہیں کاٹا ہے، انہوں نے کسی ملک میں دہشت نہیں پھیلائی ہے، پھر تم حزب اللہ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ تم پھر ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ تم حسن نصر اللہ کے مقابل کیوں ہو گئے؟ ان کی تصویروں کو کیوں پھاڑ رہے؟ تم کیوں ان کے دشمن بن گئے؟ تم کیوں ان کے گلے کاٹ رہے ہو؟ ایران کے شیعوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے گلے کیوں کاٹے؟ جرم اہل بیت میں کاٹے جا رہے ہیں، جرم اہل بیت میں، اہل بیت کی محبت کے جرم میں ایران کے شیعوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، لبنان کے شیعوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور جو ہے ان کی خواتین کے ساتھ نسبت ریزیاں ہو رہی ہیں، ان کے بچے اسکول نہیں جاتے، کیا پڑھنے کے لیے آپ کے بچے، وہ بچے کہاں جائیں گے جو محبت اہل بیت کی، ان کے جن میں جذبہ رکھے بڑے ہو رہے ہیں، یہ ختم ہونے کے لیے بڑے ہو رہے ہیں، یہ ایران کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں یہ ختم ہونے کے لیے بڑے ہو رہے ہیں، یہ لبنان کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، عزیزان گرامی آج سلے شہادت ہے، آج پرسا کس کو دینا ہے؟ جو صاحب عطا ہے، صاحب عطا کو دینا ہے، امام زمانہ کو ان کے والد کی شہادت کا پرسا دینا ہے، آج کون یتیم ہوا ہے؟ آج زمانے کا امام یتیم ہوا ہے، یتیم وہ ہوا ہے جو زندہ امام ہے، وہ یتیم ہوا ہے، ہمیں اسے پرسا دینا ہے، کس کا پرسا دینا ہے؟ امام عسکری کا پرسا دینا ہے، ارے عسکری کون تھے؟ عسکری کی زندگی کیسے گزری؟ سنفیوں سے لڑنے میں گزر گئی، باطل افکار سے لڑنے میں گزر گئی، جو مقدسہ پیدا ہوئے تھے امام عسکری کے زمانے میں، باطل عقائد رکھنے والے پیدا ہوئے تھے، اسحاق کندی پیدا ہوا تھا، اسحاق کندی نے کتاب لکھی تھی تحریفات قرآن پر، کتاب لکھی تھی کہ قرآن میں فساد پایا جاتا ہے، امام عسکری نے اسحاق کندی کا جواب دیا، سنویہ آئے تو امام نے اس کا جواب دیا، کہا کہ تم لوگ کافر ہو، اگر اللہ کو دو مانتے ہو تو تم کافر ہو، ایک شخص تھا جس کی ماں مومنہ تھی، باپ نبی تھا، اللہ کو برے بلا کے حائل تھا، تو امام کہتے ہیں رحم اللہ والدہ، تیرے والدہ کے رحمت کو والدین نہیں کہا، والدین نہیں کہا، سنویوں کا مقابلہ کرنے میں امام کی عمر گزر گئی، اتنی کم عمر، 27 سال کی عمر، 28 سال کی عمر کیا ہوتی، اس عمر میں امام نے تمام باطل افکار کا مقابلہ کیا ہے، معلوم ہے آپ کو کچھ لوگ دشمن جو ہے دوست بن کے آتا ہے، مفوضہ کون ہے؟ مفوضہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنا کہ اللہ بے دخل ہو گیا ہے، اللہ معطل ہو گیا ہے، اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اور اہل بیت کو حکومت دے دیا ہے، اب اللہ اہل بیت حاکم ہے،
اللہ میں دخل ہو گیا ہے. یہ مقبضہ کا عقیدہ ہے. تو امام عسکری نے کہا خبردار یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے. جب وہ شخص آیا کہ جو مقبضہ کا عقیدہ رکھتا تھا تو امام نے کہا بل عبادہم مکرمون, ہم ہیں اللہ کے محترم بندے, ہم اللہ کے عزت دار بندے. یہ لفظ بندہ استعمال کر کے بتایا کہ ہم خدا ہم کو نہ کہو بلکہ ہمیں بندہ کہو. بل عبادہم مکرمون کی آیت پڑی ہے امام عسکری نے اور مقبضہ کا جواب دیا ہے. مقبضہ سے لڑتے ہوئے اور باطل عقائد سے لڑتے ہوئے ان سب سے جد و جہاد کرتے ہوئے اور غیبت کا مقدمہ فراہم کرتے ہوئے اور متوکل سے لڑتے ہوئے اتنے مجرمین تھے امام عسکری کے زمانے میں جن سے جد و جہد نہیں کیا امام نے. آخر میں معتمد نے ذہن دیا امام جو ہے سارے حکمرانوں کے درمیان میں کیسے رہتے تھے. سامانہ میں سامانہ قید خانہ میں گیا تھا, ایک عملی قید خانہ میں, کوئی امام سے مل نہیں سکتا تھا, امام کسی سے مل نہیں سکتے تھے. ایسی حالت میں امام عسکری نے جامع شہادت کیا ہے, اپنے بچے کی حفاظت کی ہے, اپنے دادے کی حفاظت کی ہے اور اس امانت کو ملت اسلامیہ کے حوالے کیا ہے. اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو لوگل یہ زمین دھس جاتی, یہ آسمان کے ستارے آپس میں ٹوٹ جاتے, زمین و آسمان ختم ہو جاتے. اگر حجت خدا ہوئے زمین پر نہ ہو تو حجت زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے گی. وجود امام زمانہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات واقعی ہے کہ جب حجت خدا کے گلے سے خنجر چلایا جاتا ہے تو زمین ترس جاتی ہے, آسمان ترس جاتا ہے, ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں. اس لیے کہ امام صرف بقائے امت کا ضامن نہیں ہوتا, بقائے کائنات کا ضامن ہوتا ہے. جب اس کے گلے سے خنجر چلتا ہے تو پھر وقت کی نظریں پھیل جاتی ہے, کائنات سے سکون ساری ہو جاتا ہے. زمین کا وارث, آسمانوں کا وارث, چاند و ستاروں کا وارث, پوری کائنات کا وارث, ارے سمندروں کا وارث پیاسا ہے. جس کے قبضے میں کائنات ہے اس کے جسم سے تلواروں کے نشان ہے, تیروں کے نشان ہے, نیزوں کے نشان ہے. جو کہتا ہے پروردگار تیری حرمت کی خاطر حسین تیر کھانے کے لیے تیار ہے, تیری حرمت کے لیے پروردگار, تیری نبی کی سنت کے لیے پروردگار, میں اپنا عذر دینے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا عذر دے. ہماری تاریخ شہادتوں کی تاریخ ہے. عزیزان گرامی وہ رات کیسے ہوگی جس رات سے حجت خدا کا سر کٹ کے نو کے نیزا پہ بلند تھا اور حجت خدا جمی ہوئی مناطوں میں تھا. زمین کو زینب نے لنگرے زمین و آسمان کو سنبھالا. زینب نے صرف خیموں کی حفاظت نہیں کی, کائنات کی نبضوں کو تھام لیا, توشن کو سنبھال لیا, نہار کائنات کو سنبھال کے زینب نے سید سجاد کے حوالے کر دیا. کہا بیٹا زین العابدین امامت تمہارے حوالے. زین العابدین وارث دین تم ہو, وارث ایمان تم ہو. زینب تمہارے مطیع ہے, زینب امامت نہیں کرے گی, امامت تمہارے حوالے. اب تم بتاؤ میرے لال, ہم جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے. شریعت کا لحاظ ہے زینب کو, زینب شریعت بچا رہی ہے. شریعت کو بچانے کے لیے زینب نے جلی ہوئی تناتوں میں شریعت کو بچایا ہے. زینب نے سجدہ وہاں کیا ہے جہاں جلی ہوئی خیمے راہ بن کے ڈیر بن گئے تھے. میں یہی کہتا ہوں لو, ایک سجدہ حسین کا تھا, ایک سجدہ زینب کا تھا. حسین نے جلی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا تھا, زینب نے جلی ہوئی تناتوں میں سجدہ کیا ہے. حسین نے واجب سجدوں کا بچایا ہے, زینب نے نماز تحجد کو بچایا ہے, زینب نے نوافل کو بچایا ہے, زینب نے مستحبات کو بچایا ہے, زینب نے رات کو بچایا ہے, حسین نے جن کو بچایا ہے, حسین نے جن کو سنبھالا ہے, زینب نے رات کو سنبھالا ہے, حسین نے جوانوں کو سنبھالا ہے, حسین نے مردوں کے نذرانے شہادت پیش کیا ہے. تو زینب نے خواتین کی بے حرمتی کی ہے, زینب نے بیویوں کی رضائیں دی ہے, زینب نے بازوؤں میں رسم کٹوائی ہے, زینب نے تازیانے, زینب نمازیں, زینب تازیانے, زینب قوم و شام کے بازاروں میں. حاضری زینب و حاضری ام کلثوم, حاضری
کہے گا وہ ہر سکے ہو گئی عظیم نانے کے نامی رات گزر گئی. جب صبح آئی امام زمانہ کو غصہ کہتا ہے کہ امام زمانہ آئیے صبح نمودار ہو گئی کربلا کی. آپ کے ایک بیٹے نے آپ کے بابا کا جنازہ معتبر کے زمانے میں ضرور اٹھا لیکن جنازہ جب اٹھا تو کس شان سے اٹھا. امام حسن عسکری کا جنازہ بہت دھوم سے اٹھا. ہزاروں کا مجمع شریک تھا. قربان دینے والے ڈھونڈ رہے تھے. شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے وہ فرزند. لیکن فرزند نظر نہیں آیا. میرے عزیزان نے گرامی جہاں فرزند موجود ہے تو ہاتھوں میں ہر کھڑے پہلو میں دے دیا کمے میں سو میں تارنا لینا پوچھتی ہے میرے اللہ کیا سوچ رہے ہو. سر کو جا کے گا پوچھی اماں وہ جوان کیا سوچے گا جس کے بابا کا جنازہ جس کے بابا کا لاجا جلدی ہوئی ریتی کرو اور بیٹے کے ساتھ
مستقین پر بار بار مشرف فرما مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما نوجوانوں میں کردار کی دولت عطا فرما نہج البلاغہ کی تلاوت کا شرف عطا فرما فہم صحیح سجادیہ کی توفیق عطا فرما ائمہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے ہمارے جوانوں کو کردار اکبر عطا فرما ہماری خواتین کو زینب و انصور کا جذبہ عطا فرما پروردگارہ تکفیریوں کا خاتمہ فرما جنگوں کا خاتمہ فرما ہر کاٹنے والے دین کا مذاق اڑانے والے ان سب کا خاتمہ فرما منشی آنے کی بشریت کے ظہور میں تعظیم فرما پروردگارہ محافظین روضے حضرت زینب پر لاکھوں سلام اور ان کے حق میں دعائیں اور ان کے ہاتھ چومے ان کے لیے دن و رات دعا کریں اور کہیں آپ نہ ہوتے تو ہماری حرمت پامال ہو جاتی آپ نہ ہوتے تو ہمارے دیدی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. ہر ایک کروڑوں ظاہر ہو تم نے اگر ایک کروڑ بھی آج روزے زینب پر ہوتا ہوتے تو یہ جوانوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی. تمہیں اللہ تو بھی عطا کرے کہ آئندہ سال تمہیں زینب کبریٰ کی زیارت نصیب ہو اور اس روز زینب کی حفاظت کر سکو اپنی جانیں ان کے قدموں میں نشاور کر سکو اپنا سر کاٹ کے امام جناب زینب کے قدموں میں نشاور کر لو اور کرو زینب کے نظر آنا قبول فرما دیجیے. ہم آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. مجلس یاسمی حسین غریب کی کل علی نگر کالونی میں اور ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب بیان فرمائیں گے. آپ کو چار سات دن ان شاء اللہ کل بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ خطبے کی مجلس ہو. کل نماز ظہرین کے فوری بعد دفتر مجلس علماء ہاسپٹل وہاں پر ہمیں آپ تشریف لائیں ان شاء اللہ خطبے کی مجلس